ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دلوں کی راحت ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوتی ہے، نگران شورا ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں. حرمین طیبین کا ذکر خیر بھی آج کل ماشاءاللہ ہم کلپس کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
اب وقت ہوا ہے نعت شریف کا، اور پچھلے سلسلوں میں بھی کال آئی تھی مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے جو پنجابی کلام ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اگلے سلسلے کے شروع میں انشاءاللہ اس کے چند اشعار پیش کروں گا. اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا بھی یہ بن جائے، اور اللہ کرے کہ بس بار بار حاضری کا اذن بھی ملتا رہے.
صلی علی نبی لا صلی
ساڈا تے
سید المرسلین، انشاءاللہ آج بڑی مبارک ہستی امیر حمزہ امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر خیر ہوگا، ان کی باتیں کریں گے. آپ بڑی مبارک ہستی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا ہیں، اور کل 15 شوال ہے اور یوم احد ہے. احد شریف پر جو عظیم و شان تاریخ اسلام کا واقعہ ہوا، مارکہ ہوا، وہ 15 شوال کو ہوا. یقیناً سارے شہداء احد ہمارے سروں کے تاج ہیں، بڑی مبارک ہستیاں ہیں، مگر ان سب کے سردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ چھٹا اعلان نبوت کے بعد یہ چھٹا سال تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال مسلمان ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سال دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یعنی آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی مبارک ہستی جو ہے، انہوں نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارکہ میں، اور 6 سال بعد جا کر 40 کا عدد پورا ہوتا ہے. کتنی بڑی سٹرگل ہے، کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں، کتنی مشکل حالات تھے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے مگر محبت والے ہانا کرتے تھے. اب معاملہ کیا ہوا کہ 2-3 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی عمر کا فرق تھا، بہت زیادہ ایج ڈفرینس نہیں تھا، تو والے ہانا پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو محبت تھی، اور انہوں نے بھی حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ بھی پیا تھا، اس لیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے. شاید ناظرین کو بہت سو کو پہلی بار پتہ چلے گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا بھی ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت حمزہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی بہادر اور شکار کے بہت شوقین تھے. روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے تھے، اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے. ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا، ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام پہنچے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، ان کے بارے میں ایسی بات کی ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو جہل نے یہ سوچ کر کے کہیں بنو ہاشم کے درمیان بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیں، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی باتیں کی ہیں، برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسلمان ہو گئے اور اب زور زور سے انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے، اور کیا پیارا انداز تھا، گویا ایمان لاتے ہی نبی پاک کی نعت پڑھنا شروع کر دی۔ آپ کہتے ہیں حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ آگے کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، واحمد مصطفی فینا مطاع فلا تغشوه بالقول العنیف، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے کافروں، اے بے دینوں، اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ حاصل مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ایک ایسے سپورٹر، ایک ایسے ساتھی بن گئے کہ جہاں جاتے پیارے آقا کے ساتھ ہوتے، اور پھر جب جنگ احد کی باری آئی، غزوہ احد کا موقع تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر سالار تھے، اس پورے قافلے کے گویا لیڈر تھے، اور آپ کے لیے بڑی پلاننگ کے ساتھ وحشی ایک غلام تھا جس کو اس کا جو آقا تھا جبیر بن مطعم، اس نے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر حضرت حمزہ کو وہ معاذ اللہ شہید کر دے گا، یعنی تو وہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا، وحشی کو آزاد کر دیا جائے گا، گویا اسے ایک لالچ دیا گیا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاک میں تھا، جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے مگر زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور زمین پر تشریف لے آئے اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور آپ کی مبارک جسم اطہر کے ساتھ ایک اور یوں سمجھیے کہ بربریت یہ ہوئی، ایک اور دل دکھا دینے والی بات یہ ہوئی کہ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہداء کرام کی لاشوں کے ہاتھ، کان، ناک، اس طرح چیزیں کاٹنا شروع کی، اور ہند نام کی جو عورت تھی انہوں نے یہ کیا کہ ان اعضا کا، یعنی جو شہدا کے اعضا تھے ان کا، اس کا ہار گلے میں پہنا، اور ہند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ نے ہی جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا، خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑا، کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، حلق سے نہ اتر سکا اس لیے اگل دیا گیا۔ بہرحال ہند اور ان کے شوہر ابو سفیان نے رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا، وحشی نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ پھر ان کو صحابیت کا درجہ بھی مل گیا۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کس قدر محبت فرماتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء قبور کی، یعنی شہداء احد کی قبور کے پاس برکتیں دینے کے لیے، برکتیں گویا عطا فرمانے کے لیے جایا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق بھی زیارت کے لیے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد پر موجود تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے، یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ السلام علیکا یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ پر سلام ہو، تو میرے کان میں یہ آواز آئی وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شہداء احد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، یہ قیامت تک انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازیں گے۔ 46 برس کے بعد، یاد رکھیے ان کی تدفین کے 46 ایئرز کے بعد شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے. تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جب زخم سے ہاتھ ہٹایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا. اللہ اکبر. اللہ کریم تربت شہداء احد پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان سب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اہل مدینہ اگر ہمیں سن رہے ہوں تو ہمارا بھی سلام شہداء احد کی بارگاہ میں جا کر ضرور پیش کیجیے گا، ان سب کے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیجیے گا. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
تو محمد لقمان اتاری چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ ایک دفعہ انڈونیشیا تشریف لے گئے تھے تو وہاں اسلامی بھائیوں کا بہت اچھا رسپانس آیا تھا، تو جس پر امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ آپ کچھ تعریفی کلمات بھی ارشاد فرمائے تھے، تو وہاں کا کچھ تجربہ ارشاد فرما دیں اور پھر دوبارہ آپ کا وہاں پر جانا ہوا یا نہیں، اس حوالے سے بھی ضرور ارشاد فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. جی انڈونیشیا کا سفر یقیناً زندگی کا ایک یادگار سفر تھا. جب پہلی بار میں انڈونیشیا گیا تھا کچھ ہند کے اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے اور ہمارے لیے بالکل ایک نئی جگہ تھی، اور جو والہانہ ان کا انداز تھا خاص طور سے علماء کرام کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ، وہ میرے لیے بہت یونیک تھا. ہم بالکل نئے تھے اس ملک میں اور اتنا پیار ملا. اور پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پر، ہمارے ایک مبلغ ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، غلام یاسین مدنی، وہ ہمارے ساتھ اس قافلے میں تھے، مدنی قافلے میں تھے. ہم نے پھر ان کو وہاں بھیج دیا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے وہاں ہجرت کر لی. اب ماشاءاللہ وہاں مدنی کام بھی ہو رہا ہے اور انڈونیشیا میں بہت ساری یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اس کے بعد پھر مجھے اب دوبارہ انڈونیشیا، اس کے بعد نگران شورا کے ساتھ جانے کا موقع ملا اور وہاں ماشاءاللہ کافی زبردست اجتماعات ہونے شروع ہو گئے. اور تیسری بار اب مجھے تھوڑے عرصہ پہلے ایک کانفرنس تھی جس میں نمائندگی کرنے کا موقع ملا، ورلڈ صوفی فورم تھا جہاں پر دنیا بھر کے علماء کرام جمع تھے، تو وہاں دعوت اسلامی کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا. تو یوں میری تین بار انڈونیشیا حاضری ہوئی ہے. انڈونیشیا مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. اللہ پاک وہاں کے مسلمانوں کو اور برکتیں نصیب فرمائے. میں شہداء احد کے بارے میں جو بات کر رہا تھا اس میں ایک بات میں نے ایڈ آن کرنی تھی، ایک اور بات عرض کرنی تھی کہ جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، اب 15 شوال یعنی کل کا جو دن ہے وہ شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دن ہے، کیونکہ غزوہ احد 15 شوال کو ہوا تھا. تو اس واقعے کو پڑھیے گا ضرور، یہ کمال کا واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کا سنہرا واقعہ ہے. جیسی قربانی کی داستانیں احد کے دن ہوئی ہیں، اس وقت جو واقعات ہوئے ہیں وہ ایسے واقعات ہیں، اس طرح شہداء احد نے قربانیاں دی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، کہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو آپ ضرور اس واقعے کو پڑھیں اور یہ واقعہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا. سیرت مصطفیٰ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، دعوت اسلامی .net سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سیرت رسول عربی ایک اور کتاب ہے. تو یہ واقعہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، ہماری فیملی کو، میں بچوں کو بھی سنانا چاہیے. اور الحمدللہ مدنی چینل پر بھی کئی سلسلوں میں اس کو بیان کیا جا چکا ہے، تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے وہ پروگرام بھی تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے. جی اگلی کال دیجیے گا.
عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر 3 دفعہ آپ کو حاضری کا شرف ملا اور ان کی روشن سیرت سے ہمیں کیا ہدایت کے مدنی پھول ملتے ہیں.
جی سید الشہداء کی تو کیا بات ہے، بلکہ جو مدینہ شریف جاتے ہیں ان سب سے عرض ہے کہ کوشش کر کے روزانہ ہی جتنے دن مدینہ میں قیام رہے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے ایمان لانے کا واقعہ سنا کہ ایسا پیار تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان کے خلاف بات ہوئی تو کہتے ہیں جوش جذبات اتنے بڑھ گئے کہ پھر ایمان بھی لے آئے، نبی پاک کی گویا غلامی اختیار کی. چچا ہوتے ہوئے بھی پیارے آقا کے ایک طرح سے سپاہی بن کر، نبی پاک کے محافظ بن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بہت پیار فرماتے. تو بڑی کمال کی سیرت ہے اور ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور شہداء احد میں ایک اور بہت عظیم ہستی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں کے مزار ایک ساتھ ہی ہے، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ان تینوں کے مزارات کی تو کیا بات ہے. اور حضرت مصعب بن عمیر کی اگر ہسٹری پڑھیں، سبحان اللہ، آپ مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، آپ کے لباس بہت قیمتی ہوا کرتے تھے، مگر جب ایمان لائے تو گھر والوں نے گھر گھر سے نکال دیا اور اس حال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے کہ جسم پر لباس بھی کمپلیٹ نہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینے بھیجا. پیارے آقا سے پہلے یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اتنی زبردست نیکی کی دعوت وہاں دی, اسلام کی دعوت دی, لوگ وہاں بہت تیزی سے مسلمان ہونے لگے. پھر نبی پاک کو دعوت دی گئی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے. گویا یہ پہلے وہ مبلغ تھے جو اسلام کی دعوت لے کر مدینہ شریف پہنچے اور پھر غزوہ احد میں شہید ہوئے. اور جب یہ شہید ہوئے اور ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو مسلمانوں کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ پورا کفن دینے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا. سر چھپاتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے, پیر چھپاتے تھے تو سر پہ کپڑا نہ ہوتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ اس طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو بکے کا شہزادہ کہلاتا تھا اور آج کفن دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پورا لباس نہیں ہے, سر کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور پیر پر گھاس ڈال دی جائے, اور اس طرح ان کی تدفین دی گئی. ایسے تاریخ کے سنہرے واقعات ہیں اور قربانی کے واقعات ہیں. پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, سنیں تو جذبہ بڑھتا ہے. حضرت عبداللہ بن جحش کی تو کیا بات ہے, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس رات صبح جیسے یعنی 14 شوال ہوگی نا, آپ نے اور غالب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے, ان دونوں نے مل کر کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا کہ اے سعد میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اور دعا کیا کی؟ دعا یہ کی کہ کل میرے مقابلے میں کوئی ایسا جنگجو آئے, دشمنوں کا سپہ سالار آئے اور وہ مجھے شہید کر دے, میں اس سے مقابلہ کروں, میں شہید ہو جاؤں, پھر میرے ناک کان اور آنکھیں کاٹ لی جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں اور رب کریم قیامت کے دن مجھ سے پوچھے عبداللہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا, تو میں رب عزوجل کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مولا یہ چہرہ تیرے نام پر قربان ہو گیا ہے. سبحان اللہ, صبح جب یہ دوسرا دن ہوتا ہے, مارکہ ہوتا ہے, حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوتے ہیں اور جب آپ کی لاش کو تلاش کیا جاتا ہے, آپ کی مبارک میت کو تلاش کیا جاتا ہے, تو آپ کی آنکھیں ناک اور کان ان ظالموں نے کاٹ لیے تھے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کیسے لوگ تھے, اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی تمنا کرتے تھے. اور ہمارا حسن ظن ہے کہ جب ان کی یہ دعا قبول ہوئی ہے تو قیامت کے دن بھی ہوگا کہ جب رب عزوجل ان سے سوال فرمائے گا کہ اے عبداللہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا, اور یہ وہاں جواب دیں گے کہ مولا میری آنکھیں, میرے ناک اور یہ کان تیری راہ میں قربان ہوئے ہیں. سبحان اللہ, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور آج ہم تھوڑی سی بھی بعض اوقات قربانی دینے کی طرف نہیں آتے, ہم نہ وقت کی قربانی دیتے ہیں, نہ مال خرچ کرتے ہیں, نہ کسی کام میں پریکٹیکلی شریک ہوتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں.
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی, آپ کو اور دیگر بعض اراکین شورا کو قریب سے دیکھنے اور مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر اراکین شورا کو اسلامی بھائیوں کے نام یاد رہتے ہیں اور برسوں بعد بھی ملاقات ہو تو وہ نام لے کے پکارتے ہیں, تو آپ کی بھی دنیا بھر میں لاکھوں چاہنے والے ہیں اور آپ کو بھی ہزاروں اسلامی بھائیوں کے نام, بلکہ ایک دو دفعہ پروگراموں میں ایسا بھی ہوا کہ کوئی کال آئی اور آپ نے نام سنے بغیر بتا دیا کہ یہ فلاں ملک کے فلاں اسلامی بھائی کی کال لگتی ہے. تو اس طرح اتنی بڑے لوگوں سے ملاقات ہونے کے باوجود کس طرح آپ یاد رکھ پاتے ہیں؟ کچھ مدنی پھول ہمیں بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم بھی نام یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں.
نہیں, میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہے, میں اتنے زیادہ نام یاد نہیں رکھ پاتا. کچھ لوگ یقیناً ذہن میں رہ جاتے ہیں, وہ ایک جملہ ہے نا, جو نظر سے دور ہوتا ہے تو وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ نظروں میں رہتے ہیں, ملاقات رہتی ہے, بات چیت رہتی ہے, تو ان کی آواز سے نام بندہ پہچان لیتا ہے یا نام یاد رہ جاتے ہیں. لیکن واقعی بہت زیادہ نام یاد رکھنے میں کمزور ہوں. امیر اہل سنت کو البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ سالوں بعد بھی وہ انہیں نام سے بھی پہچان جاتے ہیں. اللہ کرے کہ میرا حافظہ بھی اچھا ہو جائے. بہرحال کچھ لوگوں نے طریقے بتائے ہیں کسی کا نام یاد رکھنے کا. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کسی بندے کا نام یاد رکھنا ہے نا, تو اس کے چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے نام کو دل ہی دل میں 3 بار دہرا لینا چاہیے کہ اس کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, تو وہ چہرہ اور وہ نام ایک ساتھ میموری میں بیٹھ جائے گا تو پھر انشاءاللہ امید ہے یاد آ جائے گا. چلے تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا.
میرا نام رفا ہے, میں بابل مدینہ کراچی انشورنس سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ دلوں کی رات مجھے بہت اچھا لگتا ہے. عبدالحبیب بھائی, آپ دلوں کی رات تھوڑی جلدی کریں نا.
تھوڑا جلدی کیسے کریں, ہم سے پہلے عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا, تو 9:30 بجے تو آ جاتے ہیں الحمدللہ. تو اچھا, جو بچے سو رہے ہوتے ہیں ان کو سونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سو جایا کریں, تو بعد میں بھی دلوں کی راہ دیکھا جا سکتا ہے. ریپیٹ بھی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی ہوتا ہے, جو لوگ اپنے امی ابو کے ذریعے اگر انٹرنیٹ پر دیکھ لیں گے تو وہ بھی دیکھ سکیں گے بعد میں. جی,
میرا نام احمد رضا تاری ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ دلوں کی راحت سلسلہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میرا حاجی عبدالحبیب سے سوال ہے کہ آپ نے کتنے حج فرمائے ہیں, برائے کرم جواب عنایت فرما دیں.
اب میں اس کا جواب دوں گا تو شاید آپ کو عجیب سا لگے گا اور سچی بات میں سچی بات ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں نے کوشش بھی نہیں کی ہے گننے کی اور مجھے پتا نہیں ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ کئی بار حاضری کا شرف دیا. بس دعا کریں کہ مرتے دم تک یہ مہربانی جاری رہے، یہ کرم نوازی جاری رہے، اور جب بھی زندگی کا آخری وقت آئے کاش مدینہ منورہ ہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب ہو اور وہیں جنت البقیع میں مدفن مل جائے. تو مجھے کوانٹٹی پتا نہیں ہے، الحمدللہ کئی بار ہوا ہے. تو ایسے ویسے میں آپ کو اب مشورہ ہی دے دیتا ہوں، امیر علیہ سنت آئیں گے تو سوال بھی کر لیں گے کہ ایسے سوال کرنے ویسے نہیں چاہیے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں، تو آپ نے رمضان میں کتنی بار قرآن ختم کیا ہے، یا آپ جناب کتنا صدقہ خیرات دیتے ہیں. تو بعض اوقات کسی سے اس کی نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے نا، تو اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ نہ بتانا چاہتا ہو، تو اگر وہ نہیں بتائے گا کچھ اور بات کرے گا تو شاید جھوٹ بھی ہو جائے گا، اور وہ بعض اوقات نہیں کرتا اور آپ سمجھتے ہیں وہ کرتا ہے تو بھی وہ شرمندہ ہو جائے گا. تو نہ ہی کریں اس طرح کے سوال تو زیادہ اچھا ہے. میری ناقص رائے یہ ہے. جی
دلوں کی راحت، سلام مدینہ مدینہ. پیارے عبد الحبیب بھائی آپ کی آمد آمد ہے ماشاءاللہ. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں، وہ سوئے لالا سال پھرتے ہیں.
ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے، اور اس کلام کے ساتھ تو ایک پوری داستان وابستہ ہے کہ کیسے سیدی اعلیٰ حضرت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار نصیب ہوا. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت کی جلوہ گری ہوگی اور ہم انشاءاللہ اذان بھی سنیں گے امیر علیہ سنت کی زبانی انشاءاللہ. ویسے دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں میری گزارش ہے کہ 10 بجے ضرور اذان دیا کریں تاکہ یہ جو بلا ہے، یہ وائرس ہے، یہ ہم سے دور ہو اور پھر سے کاروبار زندگی جو ہے وہ معمول پر آئیں. یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور جہاں لاک ڈاؤن کھلا بھی ہے وہاں بھی ابھی تک ویسی آسانیاں نہیں ہوئی ہیں. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم یہ بہاریں ہمیں پھر عطا فرمائے، کہ مسجدوں کی رونقیں بحال ہوں. ہمارے بہت سارے معمولات رکے ہوئے ہیں، جیسے نا ہفتہ وار اجتماع ہیں، مدنی قافلے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ جلد ہم اس مشکل وقت سے نکلیں گے. تو آپ سب اذان بھی دیا کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعائیں بھی کرتے رہا کریں. ماشاءاللہ مجھے آوازیں تو آ رہی ہیں اذانوں کی، اور مجھے امید ہے کہ کچھ دیر میں قبلہ امیر علیہ سنت بھی ہمارے درمیان ہوں گے. ہم کچھ غزوہ احد کے بارے میں ہی سنتے ہیں. یاد رہے کہ غزوہ احد جو ہے یہ سن 3 ہجری میں ہوا، اور احد جو جگہ ہے یہ ایک پہاڑ کا نام. بیسیکلی غزوہ احد کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے کہ احد نامی جو پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے، یہ اسی کے دامن میں ہوا تھا، اور یہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم مارکہ اسی پہاڑی کے دامن میں ہوا، اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا ذکر فرمایا. یاد رہے کہ اب یہ جنگ بدر کا ریونج تھا. جنگ بدر میں چونکہ فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد ہوئی تھی اور بڑے بڑے سپہ سالار مارے گئے تھے، تو مکے کے جو کفار تھے ان کے خون کھول رہے تھے، بدلے کی آگ میں جل رہے تھے، اور انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ مدینہ شریف میں معاذ اللہ چڑھائی کر کے مسلمانوں کو مار دینا ہے، شہید کر دینا ہے، اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینا ہے. بڑی تیاری کے ساتھ یہ غزوہ احد کے لیے آئے تھے. اب یہاں مشرکین تو 12 شوال سن 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 14 شوال سن 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور رات کو بنی نجار میں رہے، اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی کرنا شروع کر دی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہمیں ہر بار سیکھنے کو ملتی ہے کہ کیسی کیفیت کیوں نہ ہو مسلمان، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی کہ دشمن سامنے ہے نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، مسلمان نمازیں پڑھتے تھے، اور آج ہم امن کے وقت میں بھی، سکون کے وقت میں بھی ہم نماز ادا نہیں کرتے. کاش ہم یہ سیکھیں کہ ایسی کیفیت میں بھی جب نماز پڑھی جاتی تھی تو آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں، تو کسی صورت جو ہے وہ ہمیں نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ بات بھی جاری رہے گی، جنگ احد کے بارے میں بھی ہم جانتے رہیں گے. ایک کال مزید لیتے ہیں. جی
ماشاءاللہ پیارے عبد الحبیب بھائی، ابھی آپ سے ہم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں سن رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل سرکار سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر بیشتر حاضری کا موقع ملا. ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ گورنر مدینہ ہیں، تو یہ اس کے بارے میں کوئی روایت ہے یا کیسے کہا جاتا ہے کہ سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گورنر مدینہ ہیں؟ اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات ہیں تو پلیز ہمیں بھی بتا دیں.
اصل میں یہ میں نے بھی کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن مدینہ کے اہل مدینہ کہتے ہیں اور یہ عشق والی بات ہے. امیر طیبہ کہا جاتا ہے آپ کو، امیر طیبہ سٹی کا جو امیر ہوتا ہے اس کو ہماری زبان میں گورنر کہتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ان کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے. یعنی مدینہ منورہ کے جو معاملات ہیں یہاں تک لوگ عشق والے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ذمے ہیں. بہرحال یہ تو ہم نے کئی بار لوگوں سے سنا کہ اگر دل میں کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ عرض کی جائے اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا جائے اور وہاں بھی دعا کی جائے کہ یا اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری اس تمنا کو پوری فرما دے، تو ہم نے بہت سو کی تمنائیں پوری ہوتے دیکھا ہے. تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ کوئی نہیں کہتا تو نہ کہے اور کہنا ضروری بھی نہیں ہے. یہ وہاں اہل مدینہ سے ہی سننے کو ملا. اور یہاں ایک اور بات میں بتاؤں کہ اہل مدینہ کا ایک شاندار معمول ہے، جو لوگ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں یا حاضری دیتے ہیں خاص طور پر رات کے وقت، تو آپ کو کئی اہل مدینہ، جی ہاں عربی مدینہ کے ہی رہنے والے ایسے ملیں گے جو روزانہ بلا ناغا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بعض اوقات ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ بڑے ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور پھر حاضری دے کر جاتے ہیں. تو گویا ان کا ایک معمول ہے سال ہا سال سے روز حاضری دینے کا. اور الحمدللہ جب ہم امیر اہل سنت کے ساتھ بھی حرمین طیبین حاضر ہوئے تھے تو وہاں حاضری کا شرف ملا تھا.
میرا نام اجاز حسین ہے، میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں. یہ مولانا صاحب کا بھی بیان لگا ہوا ہے، مدینہ کا بیان کر رہے تھے تو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، اس کو جزاک خیر دے، اللہ ان کی حفاظت کرے ماشاء اللہ. ہم ڈیلی ان کا پروگرام ٹائم سے ٹائم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر.
بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جامع شہادت نوش فرمایا، یاد رہے، جن میں 4 مہاجر تھے، 66 انصار صحابہ تھے اور 30 کی تعداد میں جو کفار تھے وہ قتل ہوئے اس مارکے کے اندر. اور ایک طویل ماجرا ہے، طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی بات کریں گے اور امیر علیہ سنت سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے کہ وہ صحابہ اکرام علی بردوان کی ایک جماعت کو باقاعدہ مقرر کیا گیا تھا تیر اندازوں کو، پھر وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ وہاں سے جگہ چھوڑ بیٹھے اور پھر جو پیچھے سے حملہ ہوا اور اس میں جو نقصان مسلمانوں کو ہوا اور اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری باتیں پھر علماء نے اس کے بارے میں بھی بیان کی. لیکن بہرحال تاریخ اسلام کا ایک شاندار واقعہ ہے، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابہ کرام نے جانے قربان کی، کس طرح نبی پاک کو گھیرے میں لے کر اپنی جانے قربان کی. یہ واقعات پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس غزوے کے اندر کچھ زخم بھی لگا اور وہ بھی ایک واقعہ ہے پڑھنے والا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پورے واقعے کو آپ نے ضرور سننا ہے، پڑھنا ہے اور ایمان کو مزید تازہ کرنا ہے. اللہ پاک شہداء احد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو بہرحال ہم غزوہ احد پر بات کر رہے تھے، آپ کالز بھی کرتے رہے ہیں، امیر اہل سنت کے لیے بھی کالز کرتے رہے اور انشاءاللہ ہم ان کی برکتیں بھی لیں گے. تو یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ ہی جو پہاڑ جس کا ذکر بھی ایک دو دن پہلے ہوا تھا جبل احد کا، جبل احد کی بات بھی بڑی نرالی ہے. اٹس ناٹ اسمال ماؤنٹین، یہ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، یعنی زبر ماؤنٹین کی ایک رینج کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا احد کے فضائل اپنی جگہ، مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ پاک اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک درود پاک پڑھنے پر گویا احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنے لیے نیکیوں کا خزانہ جو ہے وہ جمع کرتے رہیں. اور احد کی تو کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ کے بارے میں فرماتے جس کا مضمون ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت میں جائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں کہ احد جنت کے دروازوں میں، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے، یعنی احد جنت کے دروازے پر گویا سجایا جائے گا. کیا بات ہے احد پہاڑ کی. تو اللہ پاک ہمیں جبل احد کا نظارہ بھی عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی گلیوں کے نظارے نصیب فرمائے اور مدینہ شریف کے تو کیا بات ہے. صرف احد ہی نہیں، مدینہ میں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا گویا حصہ قرار دیا. کچھ وادی وادیاں ہیں جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وادی کو یعنی اس وادی کا نام لے کر فرمایا کہ وہ جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے. پھر اسی طرح مدینہ شریف میں جو ریاض الجنہ ہے, سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, سبحان اللہ, اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اور جو مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں انہوں نے ریاض الجنہ کا بھی منظر دیکھا ہوگا اور وہاں حاضری دی ہوگی. اللہ ہم سب کو ان مبارک جگہوں کی حاضری عطا فرمائے. جی آئیے چلتے ہیں اذان کی طرف.
الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشهد ان محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت کر دے, ساری امت کو بخش دے. مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے نابود ہو. یا اللہ کرونا وائرس کے مریض صحت یاب ہو جائیں. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو. جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدی رہا ہو جائیں, گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. Shut up.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اللہ ان اذانوں کے صدقے میں اذان دینے والوں کے طفیل پاک پروردگار کرونا وائرس کی وبا دنیا سے نیست و نابود فرمائے.
آمین آمین آمین. کافی لوگ بیمار بھی ہیں, کرونا وائرس میں بھی مبتلا ہیں, دعاؤں کے لیے عرض کرتے بھی رہتے ہیں ملک اور بیرون ملک سے. حضور سب کے لیے دعا کیجیے, اللہ ان سب کو شفا دے.
اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے.
آمین.
سب مسلمانوں کو
آمین
عافیت نصیب فرمائے, صحت عطا فرمائے.
آپ تو ہاسپٹلز میں بھی جگہ بتا رہے ہیں کہ کم پڑتی جا رہی ہے, بس دعا کر دیں کہ خیر سے نپٹ جائے. آمین یا رب.
اللہ خیر کر. اللہ کر.
حضور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کے بارے میں ہم کچھ مدنی پھول پیش کر رہے تھے. سیدی اعلی حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے صلاۃ السلام میں, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, شیر غران ستوت پہ لاہو سلام. اس کا معنی کیا ہے؟
ستوت ستوت
ستوت
ستوت
جی
ستوت غالباً اس کو بولتے ہیں بہادری کو.
ماشاء اللہ. بہادر شیر کہیں گے جو جو دشمنوں پر زبردست حملہ آور ہونے والا,
اس میں جلال میں بھرے ہوئے شیر
آگے بڑھ بڑھ کر
جی حملہ کرنے والے
جی. ان کے آگے وہ حمزہ کی جان سنت کے لیے کچھ کالز ہیں, کال شامل کرتے ہیں.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شیطان کہاں رہتا ہے اور وہ کس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ میری اہلیہ کے لیے دعائے صحت کی آپ سے التجا.
شیطان انسان کے خون کی رگوں میں, شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے, یہ بھی حدیث ہے پاک. اب اس کا خیر وہ شرح جو بھی ہو اس کی, تو یوں شیطان بس وہ رہتا ہے. اب اس کا کوئی خاص مکان تو نہیں معلوم مجھے, کوئی سا یاد نہیں آ رہا, لیکن یہ کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, اس کو یہ طاقت ملی ہوئی ہے. اور وسوسے ڈالنے کا بھی اس کا انداز لکھا ہوا کتابوں میں بزرگوں کے حوالے سے کہ الٹے کندھے پر بیٹھ کر مینڈک کی صورت میں اپنی سونڈ اس نے داخل کی ہوئی ہے انسان کے دل میں. اس کی سونڈ کھوکھلی, سونڈ کھوکھلی ہوتی ہے, ہاتھی کی سونڈ بھی کھوکھلی ہوتی ہے, مچھر کی سونڈ یہ بھی کھوکھلی ہوتی ہے انجیکشن کی سوئی کی طرح. تو وہ اس طرح کندھے پہ بیٹھ کر مینڈک کی شکل میں وہ انسان کے دل میں اپنی وہ سونڈ داخل کر کے وسوسے ڈال رہا تھا, یہ بزرگوں نے دیکھا ہے. مطلب اس طرح اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہوتے ہیں, ایک تو شیاطین الجن, یہ یعنی کہ جن جو شیطان ہیں یہ, اور ایک ہوتے ہیں شیاطین الانس یعنی انسان شیطان, انسان نما شیطان. تو یہ شیاطین الانس جو ہے نا یہ شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, انسان اپنے اندر ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہ کہ جو لوگ بد مذہب ہوتے ہیں یا عقیدے خراب کرتے ہیں یا اسلام کو توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں, جیسا کہ آج کل دور ہے لبرل اور اس ٹائپ کے, یہ سب شیاطین الانس کے مطلب اس میں آتے ہیں کیٹیگری میں. غصہ تو بہت آ رہا ہوگا تو توبہ کر لو, اچھا مسلمان بن جاؤ, اور جو قرآن و حدیث کہتا ہے علماء جو ہمیں سمجھاتے ہیں اسے مان لو. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی دلوں کی راحت پروگرام میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مولا علیہ سے عرض ہے کہ الحمدللہ آج جمعہ المبارک کا مبارک دن تھا, تو آپ سے عرض ہے کہ آج آپ نے جمعہ کا دن کس طرح گزارا؟ دعائے مغفرت فرما دیجئے.
جمعہ کا دن کس طرح گزارا میں نے. اللہ اکبر. میں نے جمعہ کا غسل کیا, جمعہ کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کی الحمدللہ. تو اس کا مین جو جمعہ کا ہے وہ جمعہ کی نماز ہے, غریبوں کا حج جس کو کہا گیا ہے. تو الحمدللہ وہ میں نے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی, اللہ کریم قبول بھی فرمائے. جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں, تو وہ بھی میں نے الحمدللہ صلاۃ و سلام میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی. اور اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی منظوم دعا, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, اے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. غالبا یہ ہے نا جب جی پڑے مشکل سے مشکل کشا کے واسطے, تو اس میں بھی شریک ہوا میں.
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو,
یہ ہے. اب یہ اصل وہ شجرے میں اور اس میں ان کا بہر ایک ہی ہے, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پھر وہ ہاں یاد آیا, غروب آفتاب کا جب عین وقت آتا ہے تو یہ ایک اور جمعے کا ایک خصوصیت ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت میں نے دعا مانگنے کی بھی سعادت حاصل کی الحمدللہ. تو یہ بتانے سے یہ فائدہ ہے کہ توجہ چلی جائے کہاں, یہ بھائی جمعے کا سورج ڈوبنے کا وقت آئے تو سارے کام چھوڑے بندہ اور ہاتھ اٹھا لے دعا کرے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے, سورج ڈوبنے کا وقت جو ہے جمعے کو, جو مانگیں گے وہ ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب اس میں یہ ہے کہ مانگا ہو کہ یا اللہ یہ یوں یوں ہو جائے رات کو, یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے رات کو ہی, یا یہ مغرب کے بعد یہاں مجھے جانا ہے. غروب آفتاب سے پہلے پہلے دعا کی کہ مغرب کے بعد وہاں جانا ہے, عشاء سے پہلے واپس آنا ہے, یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, اور یا یہ کام ہو جائے یا یوں ہو جائے. تو اب وہ تو گیا مغرب سے پہلے, اس نے دعا بھی کی غروب آفتاب سے پہلے, اور یوں یوں ہونے کا بھی اس نے عرض کیا, اور اس کے بعد نماز بھی پڑھی مغرب کی, پھر گیا واپس آیا کام تو ہوا نہیں. تو اس کو یہ وسوسہ نہیں آتا ہوگا کہ یار یہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے دعا کرو کہ قبولیت کا وقت ہے, میں نے تو دعا بھی کی, اچھا آنسو بھی نکلا تھا میرا, تو یوں ایک میں مثالیں بنا رہا ہوں, لیکن یہ اس کے بعد ہی میرا کام تو ہوا نہیں, تو اس کو کیسے تسلی دیں گے آپ؟
دعا قبول ہونے کے مختلف انداز ہیں نا, جیسے کہ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا, عام طور پہ اسی کو دعا قبول کرنا کہتے ہیں ہم لوگ, تو ایک یہ. دوسرا یہ کہ اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی, اب اس کا پتہ نہیں چلتا تو بندہ کہتا دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ اگر یہ جمعے کو شام کو دعا نہ کرتا نا, یہ مغرب سے عشاء کے درمیان جانا تھا نا اس نے, راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, دعا کی تھی ایکسیڈنٹ سے ہی بچ گیا, اس کو پتا نہیں کہ میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہوں, یوں دعا قبول ہوئی اس کی. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے ثواب, یعنی یہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے, قیامت کے دن اس کا ثواب اس کو ملے گا, اور جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا نا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, بس ظاہر جن کو ہم کہتے ہیں قبول ہونا, تو جو دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی ان کا ثواب جب بندہ دیکھے گا قیامت میں, تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اور آج کے لیے یہ ذخیرہ ہو جاتی. تو یہ دعا جو ہے نا, یہ بذات خود ایک عبادت ہے, بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیجئے، میلاد وغیرہ میں جاتے ہیں لوگ خوشی سے پیسے دے دیتے ہیں، بہت منع بھی کرتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں ہم خوشی سے دے رہے ہیں، یہ لینا جائز ہے؟
کہاں جاتے ہیں؟ میلاد میں. اگر نعت شریف کسی نے پڑھی یا تلاوت کی اور نہ تے تھا کہ دیں گے، نہ انڈرسٹوڈ تھا کہ دینا ہے، اس کو پتا ہے لینا ہے، اس کو معلوم ہے نہیں دیں گے تو یہ ناراض ہوگا، تو یہ مطلب انڈرسٹوڈ دلالتن جس کو بولتے ہیں، تو انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے، تے بھی نہیں ہے، اور پھر ایک دم سے کسی نے چاہے سونے کی اینٹ دے دی تو یہ جائز ہے. اس طرح وہ آپ نے کہا کہ خوشی سے دیتے ہیں لوگ، تو خوشی سے تو لوگ شراب بھی پیتے ہیں، تو خوشی نہ خوشی کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ خود بخود کسی نے دیا تو وہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر جنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ دنیا کی محبت سے کیسے بچا جائے؟
دنیا کی محبت ہے تو بڑی خراب چیز، اور اس سے بچنا جو ہے یہ واقعی اللہ کریم جس کو اس سے بچائے، ورنہ دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، انہیں اتنا جمع کرتے ہیں ہم لوگ، اتنا جمع کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. قرآن کریم میں اللہ الحاک متکاثر حتی، الحاک متکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، تم مر گئے تو مال طلب کرتے رہے، حل میں مزید اور ملے اور ملے. ہمارے لیے یہ مثال جو ہے نا، یہ شاید درست ہو، یہ عوارف المعارف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ دیہاتوں میں ایک کیڑا پایا جاتا ہے، گوبر کا کیڑا، اس کو گوبر کی بو بڑی پسند ہوتی ہے، گائے کا، بھینس کا گوبر جو ہے، تو یہ ڈھونڈتا رہتا ہے، جہاں گوبر ملا تو وہاں اس نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو جمع کیا، پھر دوسری جگہ گوبر ملا تو ایک جگہ جہاں جمع کیا تھا وہاں لے آئے گا اس کو، اس کو یہ اس طرح مطلب اس کا اس کی گولی بنائے گا، پھر تیسری جگہ سے یہ دن بھر یہ گوبر سمیٹتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ بہت بڑا گولا بن جاتا ہے گوبر کا، پھر یہ اس گولے کو دھکیلتا ہے اپنے گھر کی طرف، بل اس کا، اس کیڑے کا جو بل ہوتا ہے، تو اس بل کی طرف اس کو دھکیلتا ہے دھکیلتا ہے دھکیلتا ہے، آخر وہ بل کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب یہاں آ کر یہ چٹک کر لے جاتا ہے کہ بل کا سوراخ تو ہے بہت چھوٹا اور یہ گوبر کا گولا تو بہت بڑا ہے، بےچارا کوشش کرتا ہے لیکن اتنا بڑا جو ہے وہ اندر بل میں داخل کیسے ہوگا، پھر مایوس ہو گئی ہے، اکیلا بل میں چلا جاتا ہے، اس کا دن بھر کی محنت جو ہے نا یہ باہر پڑی رہتی ہے. تو اس پر سمجھایا گیا کہ اس کی یہی حال دنیا کی دولت اکٹھے کرنے والے کا، تو مال سمیٹتا رہتا ہے مال سمیٹتا رہتا ہے، اس ملک میں برانچ تو اس شہر میں برانچ، تو ادھر کمپنی کھولی ادھر شیئر ڈالا، تو ادھر بونڈ بھی رکھے ہیں تو اس میں بھی انعام لگ جائے تو ادھر سے بھی مل جائے، تو بینک میں بھی دبیڑا ہے کہ سود ہی صحیح حرام صحیح آتا رہے، اب مال جمع کرتا ہے، پھر وہ سیٹ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، شور ہو گیا، وہ سیٹ صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا. یہ جو گولا گوبر کا جمع کیا نا اس نے، جس میں سونا بھی ہے، جس میں چاندی بھی ہے، جس میں سود بھی ہے، جس میں رشوت بھی ہے، وہ حلال حرام سب مکس کر کے اس نے جو جمع کیا ہوا ہے نا، یہ اس کے قبر کا گڑھا جو ہے نا، یہ اس کے اندر جا نہیں پائے گا. یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کا جو بھی مال ہے یہ اندر قبر میں نہیں جائے گا، یہ حسرت سے نظر ڈالتا ہوا یہ قبر میں اتر جائے گا. تو اس لیے بندہ لے اتنا دنیا میں جتنا اس کی استعمال کر سکے، اور وہ خالص حلال کا، ورنہ یہ سود کی رقم یا رشوت کی رقم یا جھوٹ بول کر حاصل کی ہوئی رقم یا ملاوٹ کا مال بیچ کر اکٹھی کی ہوئی رقم، دھوکے سے بٹوری ہوئی رقم، چھینی ہوئی رقم، لوٹی ہوئی رقم، چوری کی ہوئی رقم، یہ سب اگرچہ بے آئین ہی قبر میں نہیں آئی، ایز اٹ از نہیں آئی، لیکن اس کا وبال تو آئے گا نا قبر میں، تو دانت کھٹے کر دے گا. تو اس لیے وہ بندہ جو ہے دنیا کی محبت سے بچے، وہ دنیا خراب کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. ماں باپ کی خدمت یہ بھی دنیا میں ہی ہوتی ہے، یہ خراب نہیں ہے. بال بچوں کی سیوا، بال بچوں کا جو بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنا، یہ بری چیزیں نہیں ہیں. یا لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اس پر رقم خرچ کرنا، رائے خدا میں خیرات کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں، یہ بھی دنیا ہی میں ہو رہے ہیں. تو دنیا وہ خراب کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. اللہ کریم اس طرح کی دنیا سے اور اس کی محبت سے ہم کو محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اقبال عرض کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے. ماشاءاللہ ازل سلسلہ دلوں کو راحت پہنچا رہا ہے. پیارے امیر آل سنت، میں نے مدنی چینل سے وابستگی کے بعد داڑھی بھی رکھ لی ہے اور الحمدللہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہوں. مدنی چینل دیکھتے دیکھتے الحمدللہ ہمارے پورے کا پورا گھرانا مدنی چینل سے اور مدنی چینل پر جتنے بھی پروگرام الحمدللہ زیادہ سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں، اور ہمیں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ رات کو 2 بجے 1:30 2 بجے تک ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مدنی چینل کا قیامت انشاءاللہ ایسے ہی اپنی بھرپور کاوشوں سے دین کی تعلیمات دنیا میں جاری و ساری رکھے. امیر اہل سنت سے میری التجا ہے کہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
اللہ کریم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور ہم سبھی کو بے حساب بخشے. اپنے مدنی چینل کے ذریعے فائدہ اٹھایا، حوصلہ افزائی کی ہماری، اللہ کریم آپ کو بھی ہم سبھی کو استقامت بخشے. اب یہ کہ جو چیز آپ نے پسند کی وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، تو دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں، انفرادی کوشش کر کے ان کو دیکھنے پر راضی کریں. ایک تعداد ہے جو مدنی چینل نہیں دیکھتی، یہ مولانا لوگ ہیں، ہم لوگ مولویوں کے اس میں نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ. یوں ذہن ہوتا ہے کہ جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑا ہوا تو داڑھی والے ہی ہیں نا، زلفوں والے بھی ہیں، امامے والے بھی ہیں. تو اگر یہ مدنی چینل والوں نے داڑھی امامہ سجایا ہے تو آخر اسی کے سنت پر عمل کیا جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہے یہ بہکاتا ہے. تو آپ سمجھائیں گے محبت سے پیار سے، تو مدنی چینل دیکھنے والے کئی ایسے ملیں گے معاشرے میں جو پہلے ہم سے ناراض تھے، غلط فہمیاں، اور یہ دیکھ کر سیٹ ہو گئے، نمازی بن گئے ماشاءاللہ. جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نمازی بن گئے، داڑھی بھی سجا لی، گھر میں دیکھا بھی جا رہا ہے، پورا گھر جو ہے اس سے مدنی چینل سے فیوز و برکات حاصل کر رہا ہے. تو یہ برکتیں دوسروں کو بھی آپ تقسیم فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اور نگرانی شورا میں پیاری محبت ہے، آپ اتنے محبت والے انداز سے بات کر دیں ایک دوسرے سے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور ایسی محبت ہم بھی اپنے اسلامی بھائی سے کیسے اختیار کریں؟ اس کے تعلق سے چند مندی کو ارشاد فرما دیجیے.
ہم محبت والے انداز میں بات کرتے ہیں، اس پر غالباً آپ نے
جی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی اور نگرانی شورا کے درمیان کافی محبت نظر آتی ہے اور آپ بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے اور ہم اگر یہ اختیار کرنا چاہیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو وہ کیسے ممکن؟
شاید دنیا میں کسی مسلمان سے میری ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، میں غور کرتا ہوں، میرے لوگوں نے پیسے بھی کھائے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، مجھے برا بلا کہا میں نے ان کو معاف کر دیا، تو مسلمان سے مجھے بغض و کینہ اپنے دل میں میں پاتا نہیں ہوں الحمدللہ. یہ وقتی طور پہ ناراضی ہو جانا کسی کے بعد ناگوار گزارنا تو یہ انسان بشر ہے، ظاہر یہ کیفیات تو وارد ہوتی ہیں، لیکن جس کو بغض کہتے ہیں کینہ کہتے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے، یا اس کو میرے کو موقع ملے تو اس کو میں بے عزت کر دوں ذلیل کر دوں، الحمدللہ رب العالمین یہ کیفیت میں اپنے اندر پاتا نہیں ہوں. اللہ کرے کہ کبھی بھی اس طرح کی کیفیت مسلمانوں کے بارے میں میرے دل میں گھر نہ کرے. وسوسے آ جانا شیطانی ہو تو ظاہر ہے کہ وسوسہ پروف تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں جو جنرل جو اہم بات تھی وہ عرض کی میں نے. تو اس طرح الحمدللہ نگران شورا سے بھی ہماری نگران شورا ذکر کسی سے کم کسی سے زیادہ، یہ ترکیب ہوتی ہے، ان سے زیادہ ترکیب میرے پڑوسی بھی ہیں، میں ان کے سائے میں رہتا ہوں، یعنی یہ ان کا جو ہے نا کیا کہنے فلیٹ اوپر ہے میرا نیچے ان کے، تو ان مانو گھر میں سائے میں تمہارے ہیں، قسمت ہی ہماری ہے الحمدللہ. حاجی عبدالحبیب یہ بچپن سے ہمارے مطلب کرم فرمائے، ان سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے، اچھی ترکیب ہے الحمدللہ.
سب آپ کی مہربانی ہے، ہماری غلطیوں کو کہتے ہیں نا وہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ یہ محبت سلامت رکھے اور اللہ ہمیں آپ کا ہمیشہ وفادار رکھے.
اور جن کو دین کی خدمت کرنی ہے ان کو ایسا بننا بھی پڑے گا، اور خاربازیاں کرے گا اور اس کی کاٹ کرے گا، اس کو توڑے گا نہ، اس کو ذلیل کرے گا نہ، اس کو ڈیگریڈ کرے گا، تو دین کا کام تھوڑی کر سکتا ہے. تو یہ تو مطلب ہمارا الحمدللہ مطلب دین کا کام جو بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کا اہل حق جو بھی ہیں، بعض اوقات وہ اس طرح کی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے مطلب جو میں نے جن کوتاہیوں سے میں نے اپنے آپ کو کہا کہ الحمدللہ میں بچتا ہوں، تو وہ اس طرح کی کوتاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ترقی بھی اتنی نہیں ملتی. یہ بھی دیکھی بھالی بات ہے، ان کے پاس بس اتنی سی گروپڑی رہتی ہے چھوٹی سی،
گروپڑی کیا
چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے ان کا، اس کی کاٹ کریں گے اس کی کاٹ کریں، لگے ہوتے ہیں مطلب خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اپنوں ہی کے بےچارے وہ کاٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے یار، ہم سب ایک اور نیک بن کر مل جل کر اللہ کے دین کی خدمت کریں، مسجد بھرو تحریک چلانے. وہ عقیدے کا اختلاف وہ جن سے بھی ہے وہ ہے اور رہے گا، اس وقت تک رہے گا جب تک ان کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہو جاتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی نعوذ باللہ صلح کلیت والی بات کرتا ہوں، نہیں نہیں میرے خمیر میں یہ ہے ہی نہیں، صلح کلیت ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا. جو اللہ رسول کو برا بھلا بولے، میرے غوث پاک کی گستاخی کرے، میرے صحابہ کی شان میں مطلب بے ادبی کرے، اور پھر ہم سب مل کر کام کرے، نہ نہ ایسا نہیں ہوا. میں مجھے حق بات کا اعلان سر دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے سو بار کریں گے. میں نے جو بات کی وہ گھر کی بات کی ہے، اپنوں کی بات کی ہے، اللہ کریم میرے کہے کی لاج رکھے،
آمین آمین آمین.
مجھے
اللہ
وفادار
اللہ ایسا ہی رکھے،
وفادار رکھے غوث پاک کا، وفادار رکھے امام اہل سنت اعلی حضرت کا، وفادار رکھے اولیاء کرام کا، علماء اہل سنت کا وفادار رکھے.
آمین, آمین. وفادار کا جملہ جیسے جو بھی آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے میں یوں ہوں، تو یہ وفاداری کے اس میں ہم ایک مفہوم میں لے کہ اگر اپنے آپ کو ہم کوئی کہتے ہیں کہ میں فلاں کا وفادار ہوں، تو پھر اس کے بارے میں سوچ بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے،
مثبت ہونی چاہیے بالکل،
کہ وہ نا محبوب محبت محبوب کے کان سننے سے محبت محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا اور عیب سننے سے بہرا کر دیتی.
سبحان اللہ. واقعی
تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو یہ بس یہ کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کرم کرے اور ان کی شفقتیں اور محبتیں، ان کی عنایتیں ملتی رہیں، اور قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کا سامان بھی کریں اور ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل جائے.
آمین
آمین. اس میں آپ جو بھی موضوع لے کر چلے تھے، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کے پاس نہ منصب نہ نام نہ مقام، ان میں اور جن کے پاس منصب نام اور مقام اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو،
تو اس کے لیے اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرنا جو اس وقت آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اور اس طرح مل جل کر اور شفقت و پیار و محبت کے ساتھ نم کر یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر وہ چلے. لیکن نارملی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس سے اس کے آگے پیچھے کچھ ہو جاتا تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی میں یوں سمجھتا ہوں کہ بابا گاڑی کتنی بڑی اور ہیوی ہو اگر پاور سٹیرنگ ہے نا تو اس کو ہینڈل اس کو مطلب اس کے ساتھ یوں اچھی طریقے سے وہ مطلب وہ پرابلم نہیں ہوتا, آٹومیٹک بھی ہو یہ ہو نا, اگر گاڑی اگر تو چھوٹی ہو لیکن اس کا سٹیرنگ ٹائٹ ہے نا, ہلتا ملتا نہیں اتنی جلدی, بہت طاقت لگانی پڑتی ہے. تو ہم ایزی ہینڈل ہوں اور ہم سے جو بھی بات کر رہا ہو وہ ایزی ہو جائے, اس کو اتنا ڈر نہ ہو خوف نہ ہو, یہ کیسے ہو جائے گا یار؟ اسے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور بس مزے کو مزہ ہو جائے.
اللہ کی حتا ہے, اللہ کی حتا سے ہی کام ہوتا ہے, ورنہ جس کو چار آدمی ماننے والے ہو نا بعض اوقات اس کا پاؤں جو ہے نا زمین پہ نہیں پڑتا, اس کا لہجا اس کا انداز گفتگو اس کی ٹون جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور عاجزی نصیب کرے, اور اس بات کو ہم اپنے پیشے نظر رکھا کریں کہ جس رب نے عزت دی ہے نا وہ یوں مطلب یعنی کہ چٹکی لگانے جتنی بھی دیر نہیں لگے گی ہم کو وہ عزت لے لے گا. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے. تو یہ کہ اس کی طرف سے نظر بندہ نہ ہٹائے کہ میرے کو عزت جو ملی ہے تو میں اس پہ پھولوں گائے کو میرا کمال ہے کیا؟ رب ذوالجلال کی عطا ہے تو اس پر پھولنا کیا تھا؟ بہت شکر کے اندر آدمی مطلب یعنی کہ لگا رہے کہ جو شخص پھلدار ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھکی رہتی ہے, اس میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑتی ہے تیری کھڑی ہوتی ہے نا, پھل سے جھکے گی نا پھل کے بوجھ سے. تو جو مطلب یہ دیکھے چار آدمی جس کے پاس جمع ہو جائیں اور وہ اکڑتا ہے تو اس کا مطلب اس کو پھل نہیں لگا, یہ امتحان میں پڑ گیا ہے اور یہ فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے. اللہ کریم بس زوال نعمت سے بچائے, دنیا میں عزت بخشیے تو آخرت کی عزت سے بھی محروم نہ کرے, اور یہاں بھی ہم کو ایسا امتحان میں نہ ڈالے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کرتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے عاجزی اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے.
آپ لوگ ہوتے ہیں نا سیٹھ لوگ یا اس طرح کے بڑے آفیسرز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس ان کا کیٹیگری والا یا ان کا ہم منصب یا کوئی اس طرح کا بڑا آدمی جاتا ہے نا تو ان کو ان کی ڈیلنگ میں, اور اگر کوئی عوامی یا ماتحت کا یا ملازم یا نوکر قسم کا طبقہ چلا جائے یا کوئی جیسے کمپلینٹ یا شکایت لے کر آدمی چلا جائے تو ان کے ساتھ رویے میں بہت فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ جو بڑا آدمی ہے یا اس کا ہم منصب آدمی ہے اس کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں, یہی ایک آدمی ہے جس کی عزت کی جا سکتی ہے, ورنہ عام آدمی کو لوگ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کو کسی خاطر میں نہیں آتا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے, جیسے کہ ان کو ان کی تذلیل ہوگی ان کی تحقیر ہوگی. پتا نہیں اس وقت کتنے لوگ سن رہے ہوں گے اور ان کو ایسا لگ رہا ہوگا یار ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا سارے بڑے لوگ ایسے کرتے ہوں گے ایسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ, لیکن یہ چیز آ جاتی ہے کہ اوپر والوں کے ساتھ ہم منصب دولت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر برابر کی دولت والا ہو یا زیادہ ہو تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور جو نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں یہ سارا فرق آ جاتا ہے. پھر اگر تھوڑا سمجھاؤ نا کہ یار یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ یار یار سر پر چڑھ جاتے ہیں یار بکار خراب ہو جاتا ہے یار, پھر عزت نہیں کرتے یار, ان کو دبا کر رکھو ان کے ساتھ یہ رکھو ان کو سیریس رکھو یہ رکھو, یہ اس طرح کی لوجکس دیتے ہیں دلیلیں دیتے ہیں, ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟
سر وہ حدیث ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق وہ پیش آؤ. یہ تو صحیح ہے کہ اپنے ہم منصب یا اپنے سے بڑے منصب کے آگے آدمی کا انداز کچھ ہوگا, جیسے اب کوئی بہت بڑے عالم تشریف لے آئے کوئی پیر صاحب تشریف لے آئے تو ہمارا انداز جو ہوگا نا وہ ٹون چینج ہوگی, اور کوئی ایک جنرل آدمی آئے گا اس کے ساتھ ہماری ٹون کوئی اور ہوگی. یہ ویسے فطری طور پر بھی ایسا ہوتا ہے, اس طرح چھوٹا بچہ اس کے ساتھ انداز کچھ ہوگا. میں بڑا آدمی ہوگا تشریف رکھیے, چھوٹا ہوگا بیٹھ جاؤ, اس سے چھوٹا ہوگا بیٹھتا ہے کہ نہیں, بعض اوقات یہ بھی انداز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ تو اس صورت میں صورتوں میں تو عرض نہیں ہے کہ وہ مالدار آدمی اپنے جیسے مالدار کے ساتھ جس طرح انداز اختیار کرتا ہے اس طرح وہ اپنے عام آدمی کے ساتھ نہیں کرتا. تو یہ تو ایک غالباً فطری انداز ہے جس میں جھوٹی خوش آمد نہ ہو, اور چھوٹوں کے ساتھ جو وہ سلوک ہے اس میں اس کی تذلیل نہ ہو, اس کی دل آزاری نہ ہو, اس کو گھٹیا سمجھنا نہ پایا جائے. کیونکہ کسی کو خود سے گھٹیا سمجھنا یہ تو تکبر ہے, اور یہ ہے واقعی بڑا امتحان ہے, اور اس کا فیصلہ آدمی کر نہیں سکتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. آیا اس کو گھٹیا سمجھ کر اس کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں, نہ اپنے سے گھٹیا یا کیا ہے, یہ آزمائش ہے. جیسے سیٹ ہوگا نا, یہ ہمیشہ مطلب امتحان میں مبتلا ہے. نوکروں کے ساتھ اس کا رویہ جو بھی ہوگا عام طور پہ مطلب وہ تھوڑا اترتا ہوا ہوگا, اور یہ نوکر کو اپنے سے گھٹیا سمجھے اس کا چانس بہت ہوگا. گھٹیا سمجھا تکبر میں پڑا, اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا شروع شروع میں. وہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ خود ہی اس کو بے حساب داخل کر دے, تو وہ قادر و قیوم ہے, اور یا سزا ہونے کے بعد وہ جنت میں جائے جب یہ خاتمہ ایمان پر ہوا. اسی طرح استاد اور شاگرد, ان میں بھی یہ خطرات موجود ہیں گھٹیا سمجھنے سمجھانے کے. پیر اور مرید, عالم اور غیر عالم, مقرر اور سامعین, یوں اگر اپنے کیٹیگری کرے نا تو یہ دونوں کیٹیگریاں چونکہ فرق ہے اس میں, لیکن یہ کہ کہیں بھی کسی کی تذلیل کی تو اجازت نہیں ہے نا, اس کو گھٹیا سمجھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کہ خدا جانے مطلب اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے, سیٹ صاحب ہیں یا نوکر ہیں, یا دونوں ہی نامقبول ہیں یا دونوں ہی مقبول ہیں, وہ کچھ بھی نہیں پتا. اللہ کریم کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. تو یوں مطلب انہیں کہ اسی طرح ہمارے ماشاءاللہ یہ اراکین شورا اس وقت سکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ ونڈوز میں, یہ بھی امتحان میں. تو ان کے ماتحت بھی سینکڑوں ہزاروں عیسائی بھائی ہیں, اب وہ کیا کس کے ساتھ کیسا کرتے ہیں. اگر کسی کو گھٹیا سمجھا اپنے سے, اپنے کو اس سے بہتر سمجھا, اب تو یہاں فسامنی تو ہے نا.
تعریف کرنے والا اچھا اور اصلاح کرنے والا اچھا نہ لگے
عموماً ایسا,
تو اس کا حل یعنی جبکہ اصلاح کرنے والا بھی ہمارا خیر خواہ اور ہمدردی ہے.
خیر خواہ اور ہمدردی ہے یہی ہے. تعریف کرنے والا تو پھنسانے والا ہے یار, منہ پر تعریف کرنے کے تو کتنے مسائل ہیں یار. حدیثوں میں مذمتیں بھی ہیں اور اجازتیں بھی ہیں, صورتیں ہیں. تو اصل میں جو ہمارا ہمدرد ہے نا وہ ہماری اصلاح کرنے والا ہے, ہماری خطا کی طرف نشاندہی کرنے والا ہے. جس کی مثال امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یوں دیے کہ کسی کے کپڑے پر بچھو ہے اور کوئی اس کو بتا دے کہ آپ کے کپڑے پر بچھو ہے, تو وہ بچھو کو بھی ماریں گے, اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ بچھو نظر آیا نا, تو اس کے یہ میرا محسن ہے. تو جو قبر کے سانپ بچھو سے بچا رہا ہے, آپ کو گناہ سے مطلب روک رہا ہے, وہ تو یعنی وہ کسی کھاتے میں نہیں, اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اصلاح کرنے والے سے. جو اصلاح کر رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو آپ کو بچھو سے متنبہ کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے کہ آپ کے کپڑے پہ بچھو ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے اس طرح کا میں نے اس کی روشنی میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی. تو بہرحال ہے یہ نفس کی شرارتیں کہ ناصحا یعنی اے نصیحت کرنے والے, ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو اللہ کریم ہمیں اصلاح قبول کرنے والا بنا.
یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی ہے. اب تھوڑی سی بات دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں, اصلاح کرنے والا کیسے, جیسے کہ بچھو یہاں ہے اب بچو یہاں ٹھیک ہے، اب میرے کپڑے پر ہاتھ مارے، میرے بدن پر تھوڑا ہو سکتا ہے زور سے ہاتھ لگ جائے، لیکن ہٹائے تو بچو، اب بچو ادھر ہے مارتا ادھر ہے، بچو ادھر ہے مارتا ادھر ہے. تو اصلاح کرنے والا اصلاح کہاں کرے، کیسے کرے، کس انداز سے کرے، کہ جس کی اصلاح ہو رہی ہے وہ ویسے ہی نفس کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی ہوگی. تو کیا مصلح یعنی اصلاح کرنے والے کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ہیں کہ اصلاح کب کہاں کیسے کرنی چاہیے اور کس کی کس طرح اصلاح کرنی چاہیے؟ کہ اگر وہ مثال کے طور پہ اہل منصب ہے تو کیا اس کی بھی اصلاح آپ کو سب کے بیچ میں کرنی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ بچے کی بھی اصلاح کرنی ہے تو اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے، تو اصلاح کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو بات آپ کی سمجھ لینی چاہیے ہر ایک کو، جو بھی جس کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ اصلاح کرنے والا کسی بھی انداز اصلاح کرے. یار اپنے کو بچانے کی کوشش کی نا تو اس کے بارے میں آدمی منفی نہ جائے، اسی میں اس کی عافیت ہے. لیکن اصلاح کرنے والا کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ خالی خالی بیچارے کو اس کو ویسے ہی وہ غلطی کر کے آزمائش پڑا ہوا ہے پھر اس کو مزید آزمائش میں ڈال دینا، تو اس کا کیا حل ہے؟
سب کے سامنے تو اصلاح کرنا غلط ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ اس سے تو اس کی تذلیل ہوگی، اس کو ضد بھی چڑھ سکتی ہے اور مزید وہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے. تو یہ کہ حکمت عملی سے، نرمی سے، پیار سے، حتی الامکان تنہائی میں اس کو سمجھائے، اور اس انداز میں سمجھائے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے، کہ یہ بھی ایک فن ہے. ہر ایک کو سمجھانا آتا نہیں، بات وہی ہے کہ بچو کندھے پر وہ سر پر مطلب تھپے مار رہا ہے تو وہ اس طرح بچو کہاں جائے گا، بچو گھبرا کے اور کپڑے کے اندر گھس جائے گا، زیادہ مصیبت کرے گا. تو وہی حال ہے کہ اس کی اصلاح کرنے سے شیطان اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر مزید مصیبت میں ڈالے گا اس کو گناہوں کی.
اس میں مجھے ایک حکایت یاد آ رہی تھی کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں علماء اور اہل علم و دانشور سمجھدار لوگوں کو جسے بٹھایا ہوا تھا کہ میں اگر کہیں غلطی کروں تو آپ میری اصلاح بھی کر لینا. ایک دن بادشاہ نے کوئی بات کی تو اس بھرے دربار میں ایک حضرت نے بادشاہ کو سمجھایا، جو انداز تھا اصلاح کرنے کا وہ کیا، وہ سارا دربار دیکھتا رہ گیا. پھر بادشاہ خاموش رہا. بادشاہ جب دربار ختم ہوا، محفل ختم ہوئی، تو بادشاہ جب کمرے میں گیا تو وہ حضرت کو بھی اس نے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلیے گا. حضرت کو اندر لے کے بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے کوشش یہ کی کہ آپ رہیں اور ہماری اصلاح کریں، لیکن جس رعایا کو میں نے چلانا ہے اور جس رعایا نے میری بات ماننی ہے، اگر وہ ساری رعایا کے سامنے مجھے سب کچھ کریں گے تو پھر یہ میری بات کیسے مانیں گے؟ اگر اب یہی بات مجھے اندر میں کمرے میں لے جا کے کر دیتے تو حضور میں نے تو آپ کو تو میں نے عرض یہی کیے ہوئے کہ میری اصلاح کیجیے گا، لیکن جب انہی کے دل سے میرا سب کچھ چلا جائے گا تو پھر میں مطلب کہ ان کو چلاؤں گا کیسے؟ تو یوں کر کے اس نے اندر لے جا کے بادشاہ نے اس مصلح صاحب کی اصلاح کرنے کی کوشش کی.
مصلح معنی اصلاح کرنے والا، تو یہ خیر اصلاح بھی کرنا بھی چاہیے. پھر یہ کہ بڑوں کی کیسے ہو، چھوٹوں کی کیسے ہو، برابر والوں کی کیسے ہو، یہ سب معلوم ہو. لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ غیر عالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عالم دین کی اصلاح کرے. یہ خاص نقطہ یاد رکھیے.
مرحبا.
عالم اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا اس کے پاس کوئی جواز ہو، کوئی دلیل ہو اس کے پاس، یہ ہو یا نہ ہو، بھارت غیر عالم کو یہ اجازت نہیں ہے.
اس موضوع کو ایک اور پہلو پہ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا،
یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا،
جی جی
بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، عالم کا ایک مقام ہے.
اس سے تھوڑا سا ایک اور قدم آگے لے کر چلتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا اصلاح کرنے سے پہلے اس سے اس بات کی تصدیق لے لینی چاہیے گا آپ نے یہ جو بات کی یا یہ جو عمل کیا یہ کیا، اس یہ تھوڑا میری سمجھ میں نہیں آیا یا مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہی ہے، اگر مجھے تھوڑا سمجھا دیں کہ یہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، کدھر سے بات کی. آپ نے بھی ہاتھ تو ہاتھ فرما دیا، حالانکہ آپ کی بات کہنا ہم دیکھنے سننے والوں میں سے ایک تعداد ہے جس کے لیے کافی ہے، مگر آپ نے بات کہتے کہتے کیا فرما دیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بزرگوں نے کہی ہوئی ہے بات، جبکہ آپ سے کسی نے بھی نہیں پوچھا تھا کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کس کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کا کہنا ہی ہمارے لیے کافی تھا کہ چلو امیر سنت نے فرما دیا ہے. ایک بزرگ کا ہمارے ندی کے بزرگ کا کال ہی ہے یہ, لیکن آپ نے ایک بات کر دی, یہ آپ کا ایک اپنا بڑاپن ہے. اب اگر کوئی کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو کیا اس سے پہلے کوئی ایسی درخواست ڈال دے, میسج ڈال دے, یا اسے مل کر کہہ لے یار آپ نے جو بات کی تھی یہ بات تھوڑی میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ذرا سمجھا دیں گے. اب اگر وہ نہ سمجھا سکے یا ہو سکتا تو پھر وہ اس کی اصلاح کرے, ہو سکتا ہے کہ اس کو اصلاح کرنے سے پہلے اسی کی بات سمجھ میں آ جائے, ایسا ممکن ہے کرنا چاہیے, ہے تھوڑا لمبا پروسیجر, بھلا ہے نقصان ہے فائدہ ہے کیا ہے اس میں؟
یعنی جیسا موقع جیسی بات, ہر بات میں اس کی ٹو میں پڑھنا یہ بھی تو واجب تو نہیں ہے نا اپنے اوپر کہ ہم ٹو میں پڑھیں ہی اس کی. جب کوئی غلطی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, جب کوئی گناہ کر رہا ہے اور ہمارا ذن غالب ہمارا خیال یہ جم رہا ہے کہ میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا سمجھاؤں گا تو یہ باز آ جائے گا چھوڑ دے گا, تب تو واجب ہے کہ اس کو سمجھائے بتائے. اور اگر یہ ذن غالب نہیں ہے کہ یہ نہیں مانے گا یوں ہے ذہن میں تو پھر ہے ہی نہیں مطلب اس کو سمجھانا واجب, پھر بعضوں کا جھگڑے ہو جاتے ہیں, پھر اپنے کو سمجھانا آتا نہیں ہے. کیونکہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ جس کو یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کی نفسیات کے مطابق یہ نیکی کی دعوت دے, تو اس کی نفسیات کے مطابق نہیں دے گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا, ہو بھی جاتا ہے. اور حقیقت یہ کہ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اس نے زن کا پہلو نکالا جا سکتا ہے لیکن کوئی نکالتا نہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ اس طرح کا کہ مومن کے فعل حتی الامکان اس نے زن پر حمل کرنا واجب ہے, مطلب اچھا پہلو ہی نکالے اس میں. خامہ کا ایک آدمی نے کچھ کیا تو گناہ کی طرف گھسیٹنا جبکہ دوسرے پہلو ہو رہے ہوں اس کے جواز کے موجود ہو, تو یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں, بدگمانی فوراً کر لی جاتی ہے. میرے کو ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک اپنے مدرس تھے جامعۃ المدینہ کے, پرانی باتیں, تو وہ کہیں امامت فرماتے تھے, وہاں کچھ ان کے ساتھ مسائل ہو گئے. تو ایک مفتی تھے, اس نے بھی مجھے شکایت کی کہ یہ تو مہمان آئے تھے اس کے پاس, یہ تو بیٹھے ہوئے تھے اور امامت کے لیے اندر مسجد میں بھی نہیں گئے, اپنے اجرے میں ہی بیٹھے رہے. یہ انہوں نے تنقید کی ایک مفتی نے, تو خیر میں نے اس مفتی کو بھی سمجھایا. اب میں تو میری تو عمر بھی بڑی ہے اور میں نے سمجھایا, میں نے کہا یار کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, نہیں یہ بھی تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے نا کہ ان کو جماعت کا دھیان ہی نہ رہا ہو, ہے کہ نہیں, آپ بولتے ہیں کہ نہیں. اب میں نے کیا سمجھایا, بہرحال میں سمجھو اپنے طور پر اب یار وہ خاموش ہو گئے تھے جب میں نے ان کو سمجھایا نا, تو انسان یار بھول بھی جائے یا عین ممکن ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو, بڑے استنجا کا خیال ہو, یہ پیشاب کی شدت ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں فارغ ہو کر وضو کروں گا تو میں نماز نہیں پڑھا سکوں گا, اور مہمان کے ساتھ کوئی ایسا اس کا وہ اٹکاؤ ہو کہ یہ نہیں جا سکتے, کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اندر نہیں گئے. تو ہم یار یہ پہلو نہ نکالیں, خالی اڑاؤڑی کریں کہ یہ امام نے یوں کر دیا, امام بیٹھا ہوا تھا اور جماعت نہیں کرائی اس نے. یار اپنے بھی تو باتوں میں بیٹھے بیٹھے نمازیں قضا کر دیتے ہیں, اس کا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو امام ہے اس کو پروٹیکشن میں نے دے دیا, یہ جو چاہے کرے, اس نے زن کا یہ مقتدی پہلو ڈھونڈتے رہیں گے, کوئی نہ ڈھونڈے بھائی امام کو نکال دیتے ہیں امامت سے, امام کو تو ایکوریٹ ہی رہنا ہے. وہ دیکھ اتفاق یہ واقعہ تھا تو میں نے اس کی اس طرح تائید, یعنی کہ وہ اس نے زن کے پہلو بیان کیے کہ مومن کا جو فعل ہے اس میں اس نے زن کا جہاں تک نکل سکتا ہو نا تو کوئی پہلو بندہ نکال لے, اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ تنفیر عوام سے بچے, کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے عوام کو نفرت پیدا ہو اور پھر یہ کہ عوام میں شور مچے, مقتدیوں میں گروپ بازی ہو, پھر کوئی بولے مصلی سے ہٹو, کوئی بولے نہیں ہٹے گا, یہ امام آئی وانٹ یو, تم ہی چاہیے ہم کو, اور یہ شور شرافہ تیسرا طبقہ ہوگا, پھر یہ مولاناؤں سے بدزن, یار یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں مصلی کے لیے لڑتے ہیں, تو ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرنی. یہ میں سب کے فائدے کی بات کر رہا ہوں سر, میرے اپنے تجربات ہیں, میرے ساتھ بھی بیتی ہے مسجد سے چھٹیاں مجھے بھی ملی ہیں, اور الحمدللہ میں نے کہیں کوئی ہنگامے نہیں کیے, کوئی مطلب, اور میری سیٹ تو ایسے بحال ہوئی ہے کہ دودھ میں دھو کر ملی ہے مجھے, میں نے کچھ بھی نہیں کہا نا, میں نے آنسو بہائے, آنسو نے سب کو دھو ڈالا, اور مجھے پتا نہیں تھا کہ آنسو دھو ڈالیں گے, وہ آنسو صدمے کے تھے, میرے تصور بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسے اسباب ہو جائیں گے یہ آنسو دیکھ کر. تو یہ ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر مقتدی منع کرتے ہیں, کمیٹی منع کرتی ہے, اور بظاہر کوئی سا ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے کوئی, تو عام سی باتیں مسجدوں میں ہوتا ہے ایسا, تو پھر یہ کہ ایسا موقع ہو نا کہ لوگ بولیں گے مجلس, وہ بولے گی کمیٹی کا بولنا, اس سے پہلے یوں یوں کر دیں آپ, اس میں امام کی بڑی عزت ہے, اس کو بھی سمجھیں, یعنی اپنے کو یوں شور مچا کر یہ لوگ نکالیں, اس سے بہتر نہیں کہ ہم خود ہی چپ چاپ سرک جائیں, اس سے عزت بچے گی, تو میں نے ریزائن دیا, ورنہ لوگ بولیں گے اس امام کو نکالا ہے, کتنا مطلب ہیوی ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے اراکین شورا مختلف زوم آئی ڈیز کے ذریعے ہمارے ساتھ آج شریک ہیں, اور اب چونکہ ہم وہ عوام تو ہے ہی نہیں جمع کرنے والا, وصول تو ہے نہیں, تب
مگر یار یس یار ہیں وہ چالا گیا
نا,
کیسے یار ان کو پکڑے نہیں دینا, زوم کر کے اسکرین پہ بٹا دیا ہے, میں بھی یعنی کہ دیکھ سکوں کہ کون کون ہے اور کون کون نہیں ہے, تو اپنی یوں ضرورت پڑے تو پوچھا کر سکے نا, فلا فلا کیوں نہیں تھا, اتنے میں سمجھ جاؤ سب آ جاؤ کھڑکی میں جو نہیں ہے.
انشاءاللہ کل بھی ہوں گے, پرسوں بھی ہوں گے انشاءاللہ.
آپ آپ ہیں یار ماشاء اللہ,
جبھی تو نگرانی شروع ہے نا,
یہ کوئی مجل نہ توڑی ہے, ویرا گری اگر
آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں نتیجہ کیا نکلا کی طرف. جی اسد مدنی اور ہمارے زہیب بھائی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور آج بھی ایک موضوع پر امیر اہل سنت سے رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے شاید لاکھوں کی یہ نمائندگی ہوگی, بہت سارے لوگ اس بارے میں سوچتے ہوں گے اور تذبذب کا شکار ہوتے ہوں گے, کنفیوژن کا شکار ہوتے ہوں گے, تو امیر اہل سنت سے اس موضوع پر رہنمائی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور آج کا موضوع امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک تعداد ہے جو اس کنفیوژن کا شکار رہتی ہوگی کہ زندگی ہی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور وصیت کر دیں یا وراثت کے طور پر جو تقسیم کاری ہوتی ہے مرنے کے بعد اس پر چھوڑ دینا چاہیے. دونوں طرف کے دلائل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, دونوں طرف کے لوگ گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے لوگوں کا جو یہ سوچتا ہے کہ زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنی اولاد میں یا رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے, اور اس کا کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر زندگی ہی میں اپنی جائیداد کو میں نے تقسیم کر دیا تو پھر میں آزمائش میں آ سکتا ہوں. اور ایک بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے, خاص طور پر اگر اولاد کو زندگی میں جائیداد کا مالک بنا دیا اور تقسیم کر دیا تو پھر میری ویلیو نہیں رہے گی. وہ اولاد جو میرا ادب کرتی تھی شاید جائیداد تقسیم کرنے کے بعد نہ کرے, شاید میری ضرورت ویسی محسوس نہ کرے جیسے کہ پہلے تھی, ایک رغبت تھی ان کو جائیداد کی وجہ سے. تو ایک پہلو جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں میرے؟
لیکن اس میں اصل بھائی یوں بھی تو ہے نا ایک پہلو کہ یہ ساری جو اس نے کمائی کی تھی یہ اپنی اسی اولاد کے لیے تو کی ہے, اور یہ سب انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے جمع کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو دکھ تکلیفیں اس نے دیکھی ہیں وہ اس کی اولاد نہ دیکھے. تو اس کی زندگی میں ہی تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اگر وہ اگر اپنی زندگی میں تقسیم کر دے گا
جی
تو اولاد کے درمیان محبت بھی رہے گی, ان میں کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے, اور جس کو جو ملنا چاہیے جو جس کا حق ہے وہ اس کو مل بھی جائے گا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دے تاکہ اولاد جو ہے وہ بعد میں نفرتوں کا شکار نہ ہو. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے, اور یہ ساری محنت بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے.
مطلب ہوگا یہ کہ تیسرا آدمی بھی آپ کے ساتھ چلے گا, تیسرے اسلام بھائی ہیں ہمارے ساتھ جو آپ کے ساتھ شریک ہوں گے,
جس سے جس کا اس موضوع پہ رہا بھی نہیں جا رہا ہے,
یہ ان سے نکل رہا موضوع اندر میں نا, تو یہ رکے گا نہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو
نتیجہ امیر سنت کے پاس ہے.
جی جی بالکل,
نتیجہ ابھی تو پہلو ہی اور ہے. جی
دیکھیے, ایک تو آپ نے فرمایا کہ زندگی میں جائیداد کی تقسیم, اس بارے میں تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ زندگی میں جائیداد کی تقسیم کرنے سے تو واقعی یہ بعض اوقات دیکھا بھی گیا کہ پھر والدین کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, اور ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے سارا ہی تقسیم کر دیا تو باپ کے پاس کچھ نہیں رہا. کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ ضرور کیا کہ زندگی میں اپنے اور اپنے بچوں کو گویا ایک طرح سے پارٹنر بنا لیا, اپنا حصہ بھی رکھا اور مرد نے اپنی زوجہ کا یعنی امی ابو دونوں کا حصہ بھی رکھا گیا اور بچوں کا بھی حصہ ہو گیا. تو بچوں کو بھی احساس ذمہ داری ہوا کہ ہم اس پورے کاروبار میں یا اس پورے کام میں ہم سب بھی حصے دار ہیں. ایک بات, لیکن یہاں جو ایک اور بڑی غلطی کی جاتی ہے نا, جو بعد میں آپ نے جملہ کہا کہ بچوں میں پیار رہے, بچوں میں بعد میں مرنے کے بعد بزرگوں کے جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں گنجلک کر دی جاتی ہیں, کچھ چیزیں مبہم کر دی جاتی ہیں, کلیئرفائی نہیں ہوتا ہے. آپ کسی بیٹے کے گھر گئے تو باپ نے کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد جو ہے نا یہ فیکٹری تیری یا یہ کاروبار تیرا ہوگا, بیٹی کے گھر پہ ماں گئی تو ماں نے اس کو کچھ کہہ دیا, اگر کچھ وصیت کرنی بھی تھی تو وہ کوئی کلیئر نہیں کیا, آدھی آدھی باتیں کر دی, سونا اس کو دے دینا, فلاں چیز اس کو دے دینا. اب والدین کے انتقال کے بعد بچے قسمیں کھا رہے ہیں کہ امی نے مجھے یہ کہا تھا, ابو نے مجھے یہ کہا تھا, لیکن لکھا ہوا کہیں نہیں ہے, سب کو بٹھا کے کچھ نہیں کہا تھا, اور پھر بعد میں دست و گریبان ہوتے ہیں. تو اگر کوئی وصیت بھی کرنی ہے تو وہ بچوں کو بٹھا کر لکھ کر جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق کہ کتنا پرسنٹ ہم کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی شرعی تقسیم کاری ہونی چاہیے. ورنہ کئی ماں باپ نے واقعی ایسی مسٹیکس کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گھر ٹوٹ گئے اور بعد میں ماں باپ کی دعائیں ہوتی تھیں کہ بچے محبت سے رہیں, اور وہی بچے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر ایسی آپ کرنا بھی چاہتے ہیں, باپ کے مرنے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ بچے سلام مل کر رہیں, تو چیزوں کو کلیئر کر کے جائیں, لکھ کر دیں تاکہ کسی قسم کا بعد میں کوئی ابہام نہ رہے.
جی ابھی تو ہم ریزلٹ
یہ چل رہا ہے نا, انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ریزلٹ کے ساتھ بیان کیا.
ہاں جی, لیکن امیر علیہ سنت سے انشاءاللہ کچھ پہلے مدنی پھول آ جائیں.
جی جی انشاءاللہ
صورتیں ہیں. اب اس میں شرعاً افضل کیا ہے کہ پہلے سے بانٹ دے یا مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو اور علماء کرام کی رہنمائی حاصل کی جائے اور بہت سارے مطلب شرعی احکام پر عمل کر کے اس کا ثواب حاصل کیا جائے؟
جی
افضل کیا ہے یہ پتا نہیں ہے مجھے, البتہ بعد میں وراثت تقسیم کرنے میں فی زمانہ اس دور میں تو شرعی غلطیاں بہت ہوتی ہیں, اور جیتے جی تقسیم کرنے میں ان غلطیوں کا چانس کم ہوتا ہے. البتہ کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا, یہ جیتے جی جو دیتا ہے نا, اس میں دوسرے کو محروم کرنے کی نیت ہو تو اس کی پکڑ ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بیٹا نیک ہے پرہیزگار ہے اس کو زیادہ دیا اور دوسرا ایسا نہیں ہے یا وہ اڑا اور وہ گناہوں والا ہے اس کو بالکل بھی نہ دیا یا بہت تھوڑا دیا, تو یہ بھی صحیح ہے. اچھا, یا مطلب یہ کہ جیسے کسی کے پاس 400,000 ہیں, دو بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں, چاروں کو جیتے جی ایک ایک لاکھ دے دیے تو بھی یہ ہے تو با اختیار اس وقت کہ جیتے جی کر رہی ہے ایکچولی یہ وہ وراثت بھی نہیں ہے
جی.
تو یوں آسانیاں اس میں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بیٹی کو پتہ نہیں بیٹے دیں گے یا نہیں دیں گے. اس دور میں تو جن خاندانوں میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ وہ بیٹیوں کو محروم کرتے کہ اس کو دے رہا ہی نہیں ہے, ان خاندان والوں میں تو سمجھداری یہی ہے کہ جیتے جی بیٹی کو نواز دے ورنہ یہ بیچاری ٹھوکروں پہ رہے گی.
جی امیر اہل سنت سے اس پہ بھی ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح بھی تو کرتے ہیں کہ وہ جب بیٹیوں کی شادی کرتے تو کہتے ہیں کہ جو تمہارا حصہ تھا وہ دے دیا, یہ شادی پہ جو لگا دیا, تو یہ کیا درست ہوتا ہے؟
نہیں یہ درست نہیں ہے, بھلے یہ بانٹ بھی دیا نا, مثال کے طور پر 400,000 روپے تھے چاروں کو بانٹ بھی دیے. اب یہ دنیا سے جب بھی گیا تو اب بھی اس کی جو بھی چیزیں اس نے چھوڑی ہیں, کپڑے ہیں, چشمے ہیں, گھڑی ہے, کوئی دوسری رقم ہے, سامان ہے, سوئی دھاگا ہے, پتیلی چمچی ہے, یہ ہر چیز میں وارثوں کا حصہ اب بھی ہے. یعنی کہ بانٹ دیا تو اب یہ ختم اور یہ اب جو چاہے اٹھا کے لے جائے, یہ پھر وارثوں کا ہے.
جی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک اور پہلو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نہ دیں اور وہ مال تقسیم نہیں کرتے, تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بغیر محنت کی اتنی بڑی رقم اپنی زندگی ہی میں ارلی ایج کے اندر سپرد کر دی تو ان کو اہمیت نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے جس طرح سے کمایا, زیرو سے میں اوپر آیا, سٹارٹ کیا بالکل انیشیل سٹیج سے, تو اب اگر ایک دم سے مال دے دوں گا تو پھر ان کے نزدیک وہ محنت, وہ کوشش اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانا, وہ چیزیں جب یہ نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر وہ میچیورٹی نہیں آئے گی. تو ایک پہلو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑی بہت دے دی لیکن اپنی محنت سے کمائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھائی کمایا کیسے جاتا ہے.
اس کے برعکس یہ پہلو بھی تو نکلتا ہے نا کہ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر ہی دے دیں گے تو جو اتنی محنت سے انہوں نے سب کچھ بنایا ہے تو مرنے کے بعد بھی تو وہ اولاد میں جانا ہے, تو اس وقت اگر وہ ضائع کر دیں گے تو کیا, اس وقت اگر آپ دے دیں گے تو کم از کم اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہوں گے تو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں, اپنی اس محنت کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی سنوار سکتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ اگر زندگی میں دے دیا تو یہ فائدہ ہوگا.
جی یہ نہیں, اس میں واقعی مختلف پہلو ہیں.
جی
زہیب بھائی نے جو بات بتائی وہ بھی ویلڈ ہے, آپ نے جو فرمایا وہ بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی ہے. حاجی اسد نے جو فرمایا
کچھ میں نے بھی عرض کیا تھا,
یعنی آپ کی بات تو بالکل یعنی کہ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے. وہ تو آپ نے یہ کہا بات بھلے دے لیکن اس کا طریقہ, وہ تو وصیت, پھر وصیت کا کہ مرنے کے بعد, تو مرنے کے بعد وہ ورثہ تقسیم ہو, یہ تو آپ تو اس طرف گئے ہیں.
زندگی میں اگر بانٹنا ہے نا تو اس میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک بچہ ہے اس کو زیادہ دینے کا جی چاہ رہا ہے, تو اس میں بھی بعض اوقات اس کی ایک وجہ تو بہت ہی کم ایسی وجہ ہوتی ہے کہ نیک اور بد کی طرف جاتے ہیں, اس طرف تو لوگوں کا ذہن بہت کم ہوتا ہے, غریب اور امیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک بچہ یعنی دو بیٹے ہیں یا بھائی بہن ہیں اور ایک بہن بہت غریب گھرانے میں ہے یا بڑے ڈاؤن ہو گئے ہیں, یا ایک بیٹا ہے جو بڑا نیچے رہ گیا, اب باپ چاہتا ہے کہ میں اس کو سپورٹ کروں اور میں اس کو تھوڑے زیادہ دے دوں تو یہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, تو اس میں بھی کرنا یہ چاہیے کہ جس بیٹے کو کم دینا ہے اس کو پہلے اعتماد ملے کہ بیٹا اگر ہم مل کے تھوڑی اس کی میں مدد کر دیتا ہوں تمہیں تھوڑے کم ملیں گے, اس کو زیادہ ملیں گے, تمہارا بھائی یہ کھڑا ہو جائے گا. تو بھائیوں میں محبت رہے گی, اگر باپ نے ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم دیا تو اب حسد شروع ہو جائے گا اور اندر لڑائیاں شروع ہو جائے گا, باپ کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں بیٹے کہ باپ اس کو نوازتا ہے مجھے نہیں دیتا. اگر کرنا ہے تو اعتماد میں لے کے کرے ورنہ پھر بند مٹھی سے کرے, پھر ورنہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے.
اس میں جیسے حضور آپ نے جیسے ارشاد فرمایا نا کہ نیک اور بد کی تقسیم یا جو بھی ہے, اگر کیا یہ ہو کہ اگر والد اپنی جیتی جی کچھ دینا چاہتا ہے اور کسی کو کم کسی کو زیادہ برابر یا جو بھی ہے, کیا ہم آج مدنی چینل کے ذریعے ایسا کوئی بھی والد یا کوئی سر جیسا سن رہا ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایسا کچھ ہے کہ میں کروں, تو اس کو چاہیے نہیں کہ وہ اگر اس کے ذہن بن جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں تو وہ ہمارا فون نمبر رکھ لے دار الافتاء اہل سنت کا اور وہاں پر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ اس طرح کی مطلب کہ میں نے سنا اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جیتے جی دوں, میرے میں اس اولاد کو کیسے دے دوں, بیٹی کو کیسے دے دوں, تو یہ جو ڈسکشن ہے یہ لے لے اور پھر اس کے بعد لکھوا لے کہ اس کو آپ یوں کریں گے تو بہتر ہوگا.
اور وہ لکھوا ہوا پھر اگر اپنی اولاد میں یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے مطلب میں چاہتا تھا کہ میں جیتے ہی یہ کام کروں اور میں نے اس سے اسلام و دین کے تعلق سے اس میں رہنمائی لی اور مجھے یہ رہنمائی ملی اور میں چاہتا اس رہنمائی کے تحت میں کروں. اب سب ایک ساتھ بیٹھ کے جب سن لیں گے تو کس کو کیا کنفیوژن آئے گی کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے بارے میں یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا. تو اگر اور پھر اس کا بھی تسلی ہوگی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے شریعت کے مطابق اور دین کے جو احکام ہیں اس کے مطابق کیا, نہ میں نے ظلم کیا نہ مجھ پر ظلم ہوا. اور فیوچر میں اس کو اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے کہ کتنی سانسیں باقی ہیں ان کو بھی نہیں پتا, تو اپنے فیوچر کے تعلق سے اگر جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح کا سیف اینڈ سیکیور اور ترکیب بنا لے تو یوں نہیں لگتا کہ بھائیوں اور بہنوں میں بھی اختلاف اور ناراضگی کی صورت نہیں رہے گی. ورنہ ہوتا یہ کہ چونکہ کلیئر نہیں کرتے والد صاحب ہی کہ میں نے کیوں کیا ہے تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں رہتی ہیں.
ہاں مطلب اس میں مختلف پہلو ہیں, وہ کئی پہلو ہیں. جیسے کہ حاجی عبدالحبیب نے کتنی اچھی بات بتائی نا کہ ایک بھائی کمزور ہے ایک بھائی طاقتور ہے, تو کمزور کو اٹھانے کے لیے طاقتور کو اعتماد میں لے لے.
جی جی.
اب یہ دیکھو اس طرح کے فقہی جزئیات تو ملنے سے رہے ہوں تو پتا نہیں ہے مجھے, یہ تجربہ بھی سکھاتا ہے.
جی.
تو یہ باتیں کہلاتی حکمت کی باتیں.
جی.
تو اس طرح حکمت عملی کے ساتھ مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یہ تقسیم کریں گے نا تو یہ خاندان سکھی ہوگا, ورنہ پھر
اسی طرح اگر
مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں.
دو بھائی میں ایک بھائی کمزور ہے نا تو چھوٹ جو کمزور ہوتا ہے نا اس کو امیر بھائی سے بھی بعض اوقات حسد ہو جاتا ہے. اب باپ چاہتا ہے کہ یہ دونوں مل کر رہے ہیں میرے باپ بھی مل کر رہے ہیں, تو ایک اور طریقہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو بیٹا خوشحال ہے اسی کو باپ نے پیسے دیے کہ بیٹا یہ پیسے لو اور اب اپنی طرف سے تم چھوٹے بھائی کو دے دو, یہ میں نے تمہیں دیے اب تم دے دو. تو ایک تو بڑے بھائی کا اس کے دل میں ادب اور محبت بڑھی, پیسے پہنچ گئے اس کو لیکن اب بھائی کے ہاتھوں سے پہنچی تو جب بھائی نے بھائی کو ہیلپ کیا تو یہ دونوں بھائی اب شیر و شکر ہو کے رہیں گے اور ماں باپ کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرے بعد بھی میرے بچے جو ہیں وہ مل کے رہیں. تو اس طرح جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے.
یہ تو بہت بڑے جگر کی بات ہے یار
جی.
کہ باپ بولے میرا نام نہ ہو.
جی
ایسا بھی نہ چلے, ایسا چھپا کے,
یعنی یہ تو کوئی کروڑوں میں ہوگا لاکھوں میں بھی نہیں, نہ باپ تو یہ چاہے گا بیٹے پر میرا احسان رہے.
جی بیٹے جی تو چاہے گا.
میں نے دیا ہے
ابا رزلٹ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رزلٹ عطا فرما دے تین چار پانچ پہلوؤں پر مختلف جو بیسکس تھی تقریباً میرا خیال ہے گفتگو ہو گئی ہے, تو آخری الفاظ اور رزلٹ کیا نکلا؟
دراصل میں نے شروع محسوس کیا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے بانٹ دینا افضل ہے یا مرنے کے بعد تقسیم ہونا افضل ہے, تو اس لیے میں اس کا رزلٹ کیا دوں یا کیسے دوں سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی ایک رزلٹ ہے,
رزلٹ ہے
شریعت پیش نظر رہے ہمارے
ماشاء اللہ. جو بھی پہلو ہو
تینوں
چاروں میں جو بھی پہلو ہو اس میں شریع رہنمائی لے کر اس کے مطابق عمل.
زندگی میں دینا تو صلہ رحمی کہلائے گا نا حضور, اپنے بچوں کے ساتھ خیر خائی کہلائے گا کہ اب تو یہ اس کا تحفہ ہوگا بچوں کو, وہ تو
ترکہ نہیں کہلائے گا,
ترکہ نہیں ہوگا, یہ تو
ترکہ نہیں ہوگا. جی عوامی جزاک اللہ خیر.
حضور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, میں چاہوں گا کہ نگرانی شورا نے ایک جملہ کہا کہ والدین سن رہے ہوں گے وصیت کریں کیسے کریں, تو یہاں ایک اور پہلو بھی دینا کہ بچوں کے لیے تو ہم سوچ رہے ہیں اپنے لیے بھی تو سوچیں نا کہ اگر میں نے زندگی بھر کچھ کمایا کچھ مال چھوڑ کے جاؤں گا بچوں کو تو مل جائے گا ٹھیک ہے, مگر بچے پتہ نہیں میرے لیے کچھ کریں گے نہیں کریں گے, تو اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو میں کوئی ایسی وصیت بھی کر کے جاؤں جو مرنے کے بعد میرے کام آئے. تو ماشاء اللہ آپ ہی سے سیکھا اور دارالفتا سے بھی معلومات کی تھی کہ ایک تہائی اپنے مال میں سے وصیت کی جا سکتی ہے مگر افضل یہ ہے کہ اس سے تھوڑا کم, تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا 30%, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 30% کوئی ایسی وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے ثواب جاریہ والے کام ہو جائیں,
جیسے آپ کے امی نے کی تھی,
امی ابو دونوں نے کیا
مسجد بنا دینا.
جی انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے کہا تھا کہ بس یہ رقم
اصل ہر امی ابو کو عبدالحبیب جیسا بیٹا ملے یہ مشکل ہے, کیونکہ ماں باپ کو بھی بیٹا سمجھا سکتا ہے, خود ماں باپ کی توجہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ ہماری ان باتوں سے کسی کی توجہ جائے.
جی میں یہی چاہ رہا ہوں آپ
ماں باپ کی, ہاں کہ اس میں اپنے لیے یا اپنی اولاد کو اب پہچانے کی بھی کیسے, خود اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا نمازوں کا, کوئی آخرت کی تیاری ہوتی نہیں ہے, مرتے مرتے بھی ہائی دنیا ہی ہوتا ہے نا, مشکل ہی ہے. تو اسی صورت میں بندہ کیا سوچے گا اپنی آخرت کے لیے؟ اللہ توفیق دے تو جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، یہ کم از کم یار مرنے سے پہلے ایک مسجد کی وصیت ضرور کر جائیں.
ماشاء اللہ.
1/3 میں 30% میری جو بھی رقم ہے اس کے 30% میں سے مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، اس طرح مطلب یہ کہ فلا فلا دین کے کام میں اس کو لگاؤ، صدقہ جاریہ کے کام میں لگاؤ. تو اس طرح مرنے کے بعد کوئی ایسی تیاری کر کے بندہ جائے قبر میں.
حضور اس پر میری عرض یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ جب بھی کسی تاجر سے یا شخصیت سے بات کی اور ان کو یہ فارمولا سمجھایا نا کہ دیکھیں زندگی میں تو 30% خرچ کرنے کا جگرہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ تو چلے جائیں گے. 70% بہت ہے بچوں کے لیے، بہت اچھا خاصا جن کے پاس مال ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ 30% تو کوئی خرچ نہیں کرتا. میں کئی لوگوں سے میت کے بعد بچوں سے ملنے جاتا ہوں، اربوں پتی ہوتے ہیں کہ ابو کے نام پر آپ بیٹا کوئی مسجد بنا دیں، والد کے لیے کوئی تحفہ دے دیں، یہ انشاءاللہ قیامت تک ابو کو ثواب ملے گا. تو وہ کہتے ہیں اچھا بھی کاروبار کے مسائل ہیں، بعد میں دیکھیں گے، اور وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. لیکن وصیت جو ہے وہ پابند کر دے گی، اور آپ یہ وصیت کریں، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو دے دیے جائیں اور یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے ثواب جاریہ والے کام کریں، بے شک اس میں مسجد کی بھی وصیت ہو. کیونکہ دعوت اسلامی والوں کا فائدہ یہ ہے، جیسے آپ نے اشارہ دیا، میں خود مثال دیتا ہوں، میری والدہ کے لیے جو وصیت ہوئی اس کی جو مسجد بنی ہے، میں سال میں ایک بار گیا ہوں اس میں، لیکن وہاں درس بھی ہو رہا ہے، بیان بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں مدنی حلقے وہ مجھے تصویریں بھیجتے رہتے ہیں، بڑی راتوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں. تو اب تو خیر لاک ڈاؤن ہے، لیکن اب یہ دعوت اسلامی کا فائدہ یہ ہے، ہم رہے نہ رہیں، دعوت اسلامی کے تحت ہمارے مرحومین کے لیے جو اسال ثواب ہوتا رہے گا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. تو میں جتنے ناظرین سن رہے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر یہ وصیت آپ کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد 30% دعوت اسلامی والوں کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے ثواب جاریہ والے کام کریں، پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے پاس تو بہت سارے ثواب جاریہ والے کام ہیں. اور ماشاءاللہ اچھا اس میں ایک اور کام کرنا ہوگا کہ یہ وصیت کے وقت بھی اپنے بچوں کو بٹھائیں اور اس کی سگنیچر کروا لیں. الحمدللہ ہمارے والدین نے سگنیچر ہم سب سے بھائی بہنوں سے کروا لیے، اس کے بعد ظاہر ہے کسی کا آگے پیچھے ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، گواہ سے بھی سائن کروا لیں. تو یہ آپ کے لیے ایک ایسی سیکیورٹی ہو جائے گی کہ زندگی میں اپنے مال کو آپ انجوائے کریں، 2.5% زکات دیں، جتنی صدقہ خیرات دینی ہے دیں، اور مرنے کے بعد 30% انشاءاللہ جنت کے لیے آپ کو مل جائے گا. تو یہ اگر بہت شاندار وصیت ہے اور یہ کرنی چاہیے، اور آج یہ پہلو چلا ہے تو باقی امیر
اس میں عبد
الحمد آئیں گے انشاءاللہ.
اب اس میں
ہم نے یہ طے کر لیا ہے،
میں یہ سوچ رہا تھا کہ ورثہ کے علاوہ گواہ کے طور پر ان کی سائن بھی ہو جن کا حصہ نہ بنتا ہو،
ایسا ہی ہے، ایسے افراد جو نافذ کروا سکیں.
اب وہ نافذ کروا سکیں، ورنہ بعضوں کا تو سائن تو بابو بولے گا میرے جیتے جی سائن کرو تو کون منع کرے گا کہ نہیں نہیں. لیکن یہ کہ پھر جانے کے بعد پھر یہ سارے ایک ہو کر خدا نہ خاصا کوئی لالچ، دیکھیں پیسہ پیسہ ہوتا ہے،
یہ پیسہ ایسا ایسا ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ پر شو نہیں کرتے، تو کیا اولاد پہ شو کریں گے کہ میرے بھائی اتنا ہے،
چھپاتے ہیں. یہ وہ عبد الحبیب بھائی نے شروع میں کہا نا کہ وہ اتنا چھپا کر رکھتے ہیں کہ بعد میں کوئی کچھ سمجھ نہیں پڑتی،
ڈھونڈنا دینا ملے گیا کہاں، یہ کھا گیا وہ کھا گیا، میرے سے ہوتا ہوگا.
یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ زندگی میں کسی کو رازدار نہیں بناتے، اتنا چھپا کے رکھتے ہیں. مجھے ایک بینکر کی ایک کال سنی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے کہ 15-20 سال تک اگر کوئی اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن نہ ہونا تو وہ اکاؤنٹ کوئی لمٹ ہے، اس کے بعد وہ گورنمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے صرف بتایا کہ ایک اکاؤنٹ ایسا ملا جس میں 20 سال سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی، جب اس اکاؤنٹ کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لیا تو پتا چلا اس میں 125 ارب روپے تھے. بندے کے بارے معلومات کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے کسی والی وارث کا کچھ نہیں پتا تھا. اب وہ 125 ارب روپے ایسے نہ جانے کتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے، وہ مسجد بنا دیتے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دے دیتے یا کوئی نیکی کا کام کر دیتے. تو کئی لوگ اپنے پیسے سونا ایسا چھپا کے رکھتے ہیں کہ کسی کو گھر میں نہیں بتاتے، اور مرنے کے بعد ہی پتا نہیں چلتا کہاں گیا
سونا. تو عورتیں
ہاں عورتیں اب عورتیں شوہر کو نہیں بتا دی کتنا سونا ہے،
سارا یعنی زندگی بھر غریب بن کے رہیں گی، مرتی ہے تو بےچاروں کی پھولیں کھلتی ہوں گی.
اللہ اکبر.
مفتی فضیل صاحب سے میرا رابطہ رہا تھا یہ پورے نتیجہ کیا نکلا والے سیگمنٹ میں سلسلے میں، تو وہ بھی لائیو شاید ابھی بھی یہ باتیں سن رہے ہوں گے جیسے میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک تحریر بھیجی ہے کہ زندگی میں تقسیم کرے نہ کرے اس حوالے سے واضح مطلقاً کوئی فضیلت علم میں نہیں.
میں نے بھی یہی کہا نا
جی،
اس سے میں نے نتیجہ نہیں دیا نا.
ماشاء اللہ.
نہیں آپ نے اب تک جو باتیں کی وہ تقریباً انہیں کا وہ انہوں نے بعض تحریروں میں بیان کیا ہے.
الحمدللہ.
ماشاء اللہ.
نہیں اپنے شریعت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیوا ہی نہیں جب تک 100% معلومات نہ ہو.
اللہ اللہ. حضور آج ایک دعا دے دیں کہ جو لوگ اپنی وصیت میں 30% نیت کر لیں کہ صدقہ جاریہ کے لیے دعوت اسلامی کو دیں تو ان کے لیے بھی کوئی دعا دے دیں. مرنا تو ہے حضور, یہ ایسی وصیت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آنی ہے انشاءاللہ. ویسے کیا کریں گے,
یہ اتنی اہم بات ہے کہ واقعی مرنے کے بعد اولاد کا دل کرے کہ اپنے امی ابو کے لیے کچھ اس طرح کا اتنا پیسہ خرچ کرے, 100 میں سے 30 روپیہ دے دے, لاکھ میں سے کتنا,
کروڑ روپے میں 30 لاکھ روپے کون خرچ کرے گا؟ اچھا جو 10 کروڑ روپے چھوڑ کے مرا اس کو 3 کروڑ روپے مل جائیں گے. کہ آپ سوچیں کہ اس کی وصیت اسے 3 کروڑ روپے دلوا دے گی اور وہ 3 کروڑ میں کیا کچھ نہیں بن جائے گا. تو یہ بندہ صرف سوچتا رہے نا. میں تو بیپاری سے ایک بات کر رہا تھا, میں نے کہا سچی بات بتاؤں جب سے وصیت کی ہے نا, الحمدللہ میں نے بھی وصیت کر دی ہے اپنے بچوں کے سامنے, تو میں نے بھی کہا جب سے وصیت کی ہے نا تو کاروبار میں بھی مزہ آنے لگا ہے کہ یار جو کما رہے ہیں اس میں 30% تو انشاءاللہ آگے بھی ملے گا نا.
آپ جیسے سب تھوڑی ہوتے ہیں.
نہیں
میں ایک قصہ بتاؤں آپ کو. ایک کسی نے بتایا کہ مدینہ شریف میں فلاں سے ملاقات ہوئی تھی, وہ بڑا مطلب ہے کہ وہ صحیح آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, اچھا ہی آدمی ہوگا ذرا. تو بولے کہ یہ ہے مطلب ہم جب ان دنوں انجمن چلاتے تھے دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا غالباً, پہلے کی بات ہے. ہم کو چھپوانی تھی, شرح لکھوانی تھی مسلم شریف کی. اچھا یہ وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب اس پارٹی کے پاس ہم گئے, بےچارہ مری بتایا تھا اس نے کہ یہ اس کو کینسر ہے. تو وہ بےچارہ مطلب ہم گئے, مریض تو واقعی کینسر کے آخری اسٹیج پر تھا, کھانا نہیں اترتا تھا. ہم نے ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ اب دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو یہ کام آپ کا کر دوں گا. پارٹی بڑی تھی, اب وہ ٹھیک ہو جاؤں گا تو کر دوں گا. اب وہ بازار ٹھیک ہونے کی صورت اس کی نظر نہیں آ رہی تھی, اب یہ بول بھی نہیں سکتے نا. وہ سمجھدار اتنا تھا کہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ ابھی آخری اسٹیج ہے, اور کینسر کا آخری اسٹیج کس کو بولتے ہیں. کینسر بھی بےچارے کو تھا گلے کا. خیر بےچارے کا انتقال ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اس پر کوئی بلیم نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کو ہم پر بھروسہ نہ ہو, جان پہچان تو تھی نہیں, تو سمجھاؤ گے یار کون ہوں گے پتا نہیں, کھا جائیں گے تو بھائی سے ایک انسان ہے مطلب وسوسات ہے. تو خیر وہ بےچارے کا انتقال ہو گیا. ہم نے ان کی اولاد سے کانٹیکٹ کیا, بیٹوں سے, تمہارے باپ کے لیے کچھ کر دو یار. تو یہ تو اولاد بتا رہی تھی کہ والد صاحب آخر تک مطلب یعنی کہ ان کی عقل حواس سلامت تھے, ہم سے روزانہ کاروباری معلومات لیتے تھے, ہم کو آخر آخر تک یہ مشورے دیتے رہے کہ یوں کرنا یوں کرنا یوں کر لو یہ کر لو, یہ سب حساب کتاب اور چیک کرتے تھے ہمارا. لیکن پیسوں کے بارے میں انہوں نے گھس کے نہ بول دیا, یہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو یہ میں اس لیے مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ عین ممکن ہے کہ ان کو ہمارا ہم اس وقت کو اتنی شہرت تو تھی نہیں, تو ان کے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ پتا نہیں یہ مورانا لوگ یہ کچھ کریں گے یا کھا پی جائیں گے, واللہ اعلم ان کو وسوسہ ہو اس لیے نہ دیا ہو. لیکن یہ کہ میں یہ آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ مطلب آپ کچھ کر لو, بعد میں اولاد ہو سکتا ہے کہ نہ بول دے. اور بہت مشکل ہے کہ بڑی مشکل سے مطلب بوڑھا باپ دنیا سے گیا ہو, آزادی سے کھل کر کھیلنے کا موقع ملا اور بہت دھن دولت چھوڑ کے گیا ہو, اور بیٹا سمجھا جو روز کی دو دو فلمیں دیکھتا ہو, جمعے کی نماز کے بہانے مسجد اندر سے نہ دیکھی ہو, اب وہ کیسے مسجد بنائے گا اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ. اس لیے باپ کو چاہیے کہ بیٹے پر نہیں چھوڑے خود کر لے, ماں کو چاہیے بیٹوں پر نہ چھیڑے چھوڑے خود کر لے. مائیں بھی مالدار ہوتی ہیں, وہ بھی وصیتیں کر سکتی ہیں, یہ بات بھی گولڈ ہوتا ہے. میں بھئی گولڈ تو مطلب بس ان کا شو نہ کرنا ان کے لیے بڑا وبال ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ شاید اکثر ہو تو ہو سکتا ہے کہ زکات بھی نہیں دیتی ہے، کہ ہم کماتی تھوڑی ہیں، پھر یہ جو ساری مصیبت یہ انگارے یہ چھوڑ کے مر جاتی ہیں.
ایک میسج آیا مجھے، لکھا ہے می اینڈ مائی وائف 30% انشاءاللہ.
مجھے بھی افریقہ سے ماشاءاللہ ہماری بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا میسج آ گیا ہے کہ 30% میری بھی نیت ہو گئی ہے. ماشاءاللہ نیتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کی نیتیں قبول کرے.
اللہ
دعا کر دے بس.
یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام اپنا 30% وصیت کر دیں کہ کوئی اس سے نیک کام صدقہ جاریہ کا کام ان کے لیے کر دیا جائے، تو مولا اس وصیت پر ان کی اولاد کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ وصیت ان کی اے اللہ یہ پوری ہو جائے، اور ان کے لیے واقعی صدقہ جاریہ کا سامان ہو جائے، اور ان کی بے حساب مغفرت ہو جائے.
آمین.
ہم سبھی کو توفیق دے، جو کم دولت رکھتے ہیں وہ بھی نیت کر لیں اور وصیت کر لیں، بھلے مسجد نہ بنے تو مسجد میں کوئی ایک آدھ اینٹ ہی لگ جائے اس 30% کے ذریعے، اس کی بھی ہم سب کو توفیق دے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں علی اعلان یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میری اولاد، میں اگر کوئی چیز کوئی ترکہ چھوڑ کے مرتا ہوں تو میری اولاد چونکہ سب پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کون پہلے جاتا ہے، اولاد کی اولاد جو بھی ہو، تو وہ اگر بالغ ہوں میرے ورثہ تو میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ میری 100% جو بھی میں چھوڑوں نا وہ صدقہ جاریہ میں لگا دینا. 30% کیوں؟ یہ ان کی مرضی پر نہ بھی لگائیں، ہو سکتا ہے. تو میری یعنی میں نے درخواست کی ہے یہ وصیت، درخواست کہ اگر ان کو ضرورت نہ ہو نا مال کی تو میرا مال جو بھی ہو، میری کتاب ہے، تو یہ سب 100% صدقہ جاریہ میں لگا دیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا پار ہوگا، میرا بھی اللہ کرے کام ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اگر یہ 100% ہی نہیں لگا سکتے تو 30% کے لیے تو میری وصیت ہے، اور 100% کے لیے میری مدنی التجا ہے، 30% تو صدقہ جاریہ میں لگا دیں. ویسے مجھ سے یہ امید نہیں ہے کہ میں کروڑ تو کروڑ لاکھوں بھی چھوڑ کے مروں، امید نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ تو آدمی کے پاس ہوتا ہی ہے.
ہمارے عرفان موسیٰ بھائی نے بھی میسج کیا ہے کہ 30% میری طرف سے دعوت اسلامی کے لیے وصیت میں کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ. یہ لکھ کر وصیت نامہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق سائن وغیرہ سب گواہ یہ وہ کر کے آپ پھر دعوت اسلامی کو جمع بھی کروا دیں. خالی ہوا میں وصیت ہو جائے گی نا تو آپ کی اولاد بھی یوں ہوا میں اڑا دے گی دو ہاتھ سے، تو آپ کیا کریں گے؟ کام کرنا ہے پکا،
اپنے لیے کام کرنا ہے تو مضبوط کر کے جانا ہے.
ہاں
ملیں پھر پورے پورے.
ہاں
اچھا ایک اسلام بھائی نے بڑی عجیب
بات، میں لکھ کر نہیں دے رہا، میری ضرورت نہیں ہے، میں نے مدنی چینل بھائی بولا یار، ہزاروں لاکھوں گواہ ہو گئے ہوں گے، اور میری اولاد ایسی ہے ہی نہیں کہ میں میرا اس نے ذہن ہے کہ میں اگر کوئی پیسہ چھوڑتا ہوں تو اس کے لیے ایک دوسرے کو مارا ماری کر دے، الحمدللہ نہیں ہے میری اولاد ایسی، بلکہ یہ میرے لیے اپنے پلے سے خرچ کریں گے انشاءاللہ.
اچھا سر ایک بندے کو میں نے جب یہ بات کی، ہمارے قریبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں یہ وصیت کروں اور میری اولاد نہیں کرے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے، تو اس لیے میں وصیت نہیں کر رہا. تو یہ کیسا زندگی میں کر لو.
مجھے آپ نے ماضی میں پہنچا دیا،
اس سلسلے میں ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ماضی میں.
میں ماضی کے ایک واقعہ بتاؤں، اور حاجی عبدالرزاق اشرفی جو کولمبو والے ہیں، اللہ کرے وہ سن رہے ہو تو ان کا بھی تھوڑا یہ بستر پہ جو سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے، سر عمر ان کی بھی ہو گئی ہے، بیمار بھی ہے بےچارے، اللہ صحت دے. تو میں نے وہ بیان کیا ہوگا مسواک کا، کہ مسواک کر کے وہ لٹا کے رکھ دینے سے عقل چلی جانے کا خوف ہے، کوئی مفہوم یہ بنتا ہے، تو دھول کچرے میں لٹا کے رکھ دی تو یہ پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے. تو انہوں نے کسی کو جا کے بتایا ہوگا کولمبو میں، انہوں نے جو مجھے بتایا وہ بتا رہا ہوں، میں نے کولمبو میں بتایا کسی کو، تو اس سے بولا کہ تو پھر مسواک اپنے کیوں کرے؟ میں تو نہیں کرتا مسواک، پاگل ہو جاؤں گا تو. چلو یہ بات ہوئی نا، یہ کب بتائی مجھے کہ میں نے وہ دعا کے آداب میں یہ بتایا کہ دعا میں نظر آسمان کی طرف کرنے سے، نظر اوپر کرنے سے زوال بصر کا خوف ہے، نہ نظر کو نقصان پہنچنے یا نظر چلی جانے کا خوف ہے. تو بولا بس میرے کو دلیل مل گئی، اب میں اس کو بولوں گا دعا کر لے بھی چھوڑ دے، مسواک چھوڑیے اب دعا بھی مت مانگنا، اگر اوپر دیکھ لیا اندھا ہو گیا تو کیا کرے گا. یہ چٹکلا، تب یہ اولاد کو اس لیے بولا بس یہ نکلے گی گناہگار ہو جائے گی. اب تو ڈبل وصیت کرنی چاہیے، کرنی ہی چاہیے، اولاد کے لیے دعا بھی کرنی، تو پھر تو بہت سارے معاملہ ہے. تو ماں باپ کو اولاد کو رکھنا بھی نہیں چاہیے اپنے پاس کہ نافرمانی کرتا رہے گا، اس کو الگ رکھ دو، کام دھندا دے کر دیکھو بھی نہیں، ملو بھی نہیں، بات بھی نہیں کرو، یار یہ کہیں میری بیعت بھی کر کے توہین کر کے گناہگار نہ ہو جائے، بات تو بہت دور تک نکل جائے گی پھر. تو اس لیے ایسا وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے
ماشاءاللہ،
اس نے زن رکھنا چاہیے. کیوں آپ کی اولاد گناہگار ہوگی؟ آپ 30 بولتے ہو، یہ اپنے پلے سے ڈال کر انشاءاللہ اگر مسجد میں کچھ کمی رہتی ہوگی تو پلے سے ڈال کے آپ کے لیے عالیشان مسجد بنائے گی.
اس میں اب ایک اور سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے. الحمدللہ میں بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ اپنی تمام اولاد کو وصیت کا پیغام دے چکا ہوں، میسج کر چکا ہوں
ماشاءاللہ،
جو ہو اللہ خیر فرمائے. یہ
فیصد کا
جی
جی ماشاءاللہ،
تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اب اولاد سن رہی ہے، بابو نہیں سن رہے یہ پورا پروگرام
جی،
اولاد سن رہی ہے ہمارا سارا پروگرام، ابو نہیں سن رہے.
المدینہ
ٹھیک ہے،
نہیں تو اولاد بھی تو کسی کی ابو ہوتی ہے.
نہیں اب وہ اولاد سن رہی ہے، اب اولاد کو ایسا لگا گیا بات تو بہت اچھی ہے، یہ ابو کو جا کر بولے گا ابو آپ تو، اصل میں ہمارے جو بڑے ہیں نا یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم میرا مرنے کا انتظار کر رہے ہو، تم مطلب میری موت کی باتیں کر رہے ہو، تم وصیت کی. یعنی اولاد اگر ابو کو جا کر اس ہٹ کر بھی سمجھاتی ہے نا کہ کل کو بھائی بہنوں میں لڑائی ہو تو جو ہے نا وہ کر لیں، تو یہ بھی باپ اس کو اپنے اوپر یوں لے لیتے ہیں کہ یہ تم میرے مرنے کی نہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو. اب یہ اولاد اپنے والد صاحب کو 30% اب اولاد کہنے جائے گی یار یہ کتنا بڑا کام ہے. اب اولاد اگر کہنے جائے تو ابو کیسے سنے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا مندی گلدستہ ہو کہ اولاد بولے ہی نہیں، اولاد جا کر یہ ویڈیو کلپ دکھا دے ہمارا کہ ابو کیا فرماتے ہو.
ہے بہت مشکل ماں باپ کو یہ بولنا، بوڑھے ماں باپ جو بستر پہ ہو نا بالکل تیاری میں، اس کو بھی بولنا بڑا مشکل ہے.
نہیں الحمدللہ میں نے تو امی ابو دونوں کو بٹھا کے بات کی تھی، وہ آپ ہی کی وجہ سے کہ وہ تربیت ہے وہ ان کی تھی ذہن تھا، اور اصل میں اگر ان کو اچھے انداز سے پیش کیا جائے نا کہ ہم ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد نہ کریں، آپ اپنا انتظام خود کریں نا، اور ہم تو آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا والدہ کا تو کچھ اور ذہن تھا، والدہ کہتی نہیں بیٹا آپ لوگ تو کرو گے ہی نا، آپ لوگ تو سارے مجھ سے پیار کرتے ہو تو آپ کیوں یہ وصیت لکھوا رہے. تو میں نے کہا آج ہم آپ کے بچے ہیں، کل پتہ نہیں ہمارا دماغ کدھر ہو، کسی کو کیا پرابلم ہو نہ ہو، آپ اپنی فکر کریں اور وصیت لکھیں، اور پھر الحمدللہ انہوں نے وصیت لکھی. تو یہ اگر اچھے انداز سے ماں باپ کا ذہن اور تھوڑی آپس میں تعلق ایسا مضبوط ہو تو بات اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے کہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو اپنا حصہ کم کر رہے ہیں اور آپ کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ آپ ایسی وصیت کریں کہ آپ جانے کے بعد آپ کے لیے زبردست ثواب جاریہ کا کام ہو جائے.
تو آپ کو لے جائیں تو سمجھانے کے لیے،
میں تو اس کام کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، میں تو فون پہ حاضر ہوں.
یہ صحیح سمجھے کہ یہ اس کا بہت زبردست کام ہے،
میرا فیوریٹ ٹاپک ہے،
انہوں نے میرے سامنے باتوں کو ڈائریکٹلی کہا ہے اور
اچھے
انداز سے سنی ہے انہوں نے.
کام سمجھ بھی آ جاتا ہے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں تو، ابھی تھوڑی مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ کے جانے کے بعد آپ کو دے رہے ہیں، اصول
جانا تو ہے،
ہاں جانا تو ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مرنے والے کا کتنا بڑا فائدہ ہے.
بے شک
ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے ایک میسج آیا ہے، سعید احمد اپنے والد صاحب کے لیے، ہمارے بہت اچھے اسلام بھائی تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، پچھلے دنوں جن کا انتقال بھی ہوا مدینہ شریف میں، ان کے بیٹے نے میسج کیا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے سالے ثواب کے لیے ایک مسجد بناؤں گا اور اپنی میں 30% کی وصیت بھی کر رہا ہوں. مدینہ منورہ
اللہ آپ کے والد صاحب کو غریق،
آمین آمین. بہت پیارے اسلام بھائی تھے ماشاءاللہ. ہمارے شہاب بھائی ذمہ دار ہیں ہمارے ترکی میں، انہوں نے 30% کی نیت کر لی ہے. فضیل باپو نے یو کے سے میسج کر لیا ہے 30%، اب نیت کو کی ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ
الحمدللہ
ماشاءاللہ آپ کے گھرانے کی طرف سے بھی آ گیا ہے میسج حافظ احسان ابو بنتین کا کہ بنت عطار کی اور میری 30% کی دعوت اسلامی کے لیے وصیت کی نیت ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی نیت کر لی خاندان امیر اہل سنت کی طرف سے ماشاءاللہ جاری ہے ماشاءاللہ، بہت سارے میسجز ہیں ماشاءاللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد ندیم انصاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آر بی پی کے دلوں کی راحت ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت شوق سے میں دیکھتا ہوں، میرے بچے بھی دیکھتے ہیں. آر بی پی کے بابا کا ایک بہت ہی پرانا واقعہ جو کہ گلزار حبیب کے زمانے کا ہے، وہ مجھے کچھ کچھ یاد ہے تو انشاءاللہ اپنے یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں. کہ ایک دفعہ بابا یعنی جب گلزار حبیب میں بیان فرماتے تھے تو اس وقت یعنی رات کے آخری حصے میں اپنے گلزار حبیب کے پیچھے ہولی فیملی ہسپتال سمندر بازار کی وجہ ہوسٹل تھی کوئی، اس میں باپا تشریف لے گئے کرائے بھائی مطلب چائے پینے کے لیے. تو وہاں یعنی جب چائے پیا انہوں نے تو چائے یعنی باپا نے چوس کے پیا نا، یعنی جب آخری خطرہ بھی رہ گیا تھا باپا نے بالکل اس طرح کر کے پیا. تو ہوٹل کے مالک باپا کی طرف دیکھ رہے تھے تو اس نے اپنے ویٹر کو بلایا اور کہا کہ مولانا صاحب کو چائے بہت پسند آیا. تو باپا کو بہت پسند آیا چائے، تو یعنی مالک نے سمجھا کہ باپا کو بہت پسند آیا چائے، اس کو ایک کپ اور چائے دے دو. تو اس نے ایک کپ چائے اور لا کے دے دیا، باپا نے وہ بھی اسی انداز میں پیا یعنی چوس کر پیا. تو جب کاؤنٹر پہ گئے باپا بل ادا کرنے یا سر ابھی تھا تو ویٹر نے پوچھا آپ کو چائے بہت پسند آیا آپ نے اس طرح پہ، تو باپا نے بولا نہیں پسند تو آیا لیکن اصل یہ تھا کہ اس میں کچھ چائے بچ جاتا تو وہ اصراف ہوتا اور اصراف گنا ہے تو اس لیے چوس کے پینا چاہیے، کوئی بھی پانی ہو چائے ہو. باپا نے اس کو ذہن بنایا، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں، تو باپا نے ان کو گزار حبیب آنے کی دعوت دی کہ وہاں رفتہ اجتماع ہوتا ہے تو وہاں آپ تشریف لائے. تو وہ تشریف بھی لے کر آئے اور ماشاء اللہ اس کے بعد اچھی ترکیب ہوئی. یہاں تک مجھے یاد تھا، باقی اگر باپا کو یاد ہے یقیناً یاد بھی ہوگا اگر ہے تو اس کی وہ فرما دیں.
مجھے یاد تو نہیں ہے، مجھے تو کوئی اور واقعہ یاد ہے جو میں نے ابھی پچھلے دنوں
جی آپ نے نوجوانوں
کیا تھا، کچھ نوجوانوں نے میرا مذاق ہنس رہے تھے کہ مولانا اور چائے منگوا دوں، اس پر میں نے سلام کر کے ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا تھا، ان کو سمجھایا کہ میں ایسا کیوں کر رہا تھا، اس پر وہ شرمندہ تھے. اور پھر دعوت دی تھی میں نے اجتماع کی گلزار حبیب، اب گلزار حبیب میں ان دنوں بھی اجتماع میں رش تو ہوتا تھا، تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ لوگ آئے تھے جن کو آپ نے دعوت دی تھی، اب مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے. باقی وہ چائے کا کاؤنٹر کا اور یہ کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہوا وہ تو پتا نہیں ہے مجھے، اللہ بہتر جانے.
ماشاء اللہ،
تو یہ چائے اسراف اس صورت میں ہوگا کہ جب مطلب چائے بچ گئی اور اس کو پھینک دیا جائے، اگر وہ چائے بچ گئی تب بھی اس کو بچی ہوئی کو یوں پیالے میں رکھ دینا، اس کو گناہ کا اسراف نہیں کہیں گے. کہ اب یہ جس نے پھینکی نا یہ اس کی بات ہے کہ اس نے اس کو پھینک کے یا اس کو اس کی کسوٹی ہے کہ یہ اس کو کیا کرے. یہ بہت مشکل کام ہے، بیرے کا کام جو ہے نا، میں بہت بڑا پرانا میں کہا کرتا تھا کہ اگر جیسے کسی کو سزا دے میرے یعنی میرے کو اگر کوئی سزا دینی ہو نا تو مجھے ہوٹل کا بیرا کوئی بنا دے، میں تو گیا مر جاؤں. میں تو اتنا کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پلیٹ کا بچا ہوا کھانا تو ڈسٹ بین میں تو بوٹیاں اور یہ پھینکا پھینک ہوتی ہے. تو نہ میں مطلب یہ کر سکتا ہوں، نہ میں برتن دھو سکتا ہوں، برتن میں کھانا مسالے لگے ہوتے ہیں، پتیلیوں میں چمچوں میں مسالے لگے ہوتے ہیں، یوں ہی ہمارے یہاں ڈال دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتا یہ کام، لاکھوں لاکھ روپے بھی تنخواہ ملے نا مجھے بیرا بننے کی یا یہ برتن دھونے کی، تو اس طرح کے برتن جس میں یہ شوربہ نالیوں میں بہ رہا ہو، چاول کے دانے گٹروں میں جا رہے ہوں، جیسے آج کل یہی ہو رہا ہوتا ہے، یہ میں نہ کر سکوں، ضائع کرنے والے پر کھانا چھوڑ دیا جس نے، اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے. نہیں یہ پیٹ بھر گیا نہیں کھا پا رہا، ٹھیک ہے چھوڑ دیا اسے. ہاں اگر ہم کھائیں بھلے نہیں، یہ بچے ہوئے دانے اگر ہم مرغیوں کو کھلا دیں، بکریوں کو کھلا دے، گائے کو کھلا دے، تب بھی جائز ہے. پاک صاف کھانا جو ہے جو کھایا جا سکتا ہے اس کو پھینک دینا یہ جائز نہیں ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ میسیجز کا سلسلہ جاری ہے. اراکین شورا کی طرف سے بھی میسیجز آ رہے ہیں 30% کے, اور بنگلہ دیش سے اعتزاز بھائی کا بھی ماشاءاللہ میسیج آ گیا ہے 30% کا. وہ اسلامی بھائی کا میسیج بھی آ گیا ہے جو نیت نہیں کر رہے تھے کہ بچے گناہگار ہوں گے, آپ کی وضاحت سن کے انہوں نے بھی نیت کر لی ہے کہ میں بھی 30% کی وصیت کر رہا
ہوں. وہ
دیکھ رہے ہیں سلسلہ اور ماشاء اللہ انہوں نے نیت کر لی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک آگ لگی تھی, ایک دو دن پہلے جو آندھی آئی تھی, اور اس کی آگ لگنے کی وجہ سے کراچی میں کچھ جو کیٹل فارمنگ کا ایریا تھا وہاں آگ لگی تھی, اور ایک فارم ہاؤس کے بارے میں یہ سنائی دے رہا تھا کہ وہ پورا جل کر راکھ ہو گیا اور اس میں 85 جانور تھے. وہاں ایک عجب واقعہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ امیر اہل سنت نے ان کے لیے دعا کی تھی. آئیے پہلے آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں. کیٹل فارم میں آگ لگی ہے, اللہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اور بھی جگہوں سے احتیاط اس طرح کی آ رہی ہے.
کتنے جانوروں کا نقصان ہوا آپ کا جی؟ تفصیل میں بتا سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا جی؟
آصف قادری نام ہے.
آصف بھائی آپ کے کتنے جانور تھے؟
میرے تقریباً 35 کے قریب جانور تھے.
تو بس آپ دعا فرما دیں, انہوں نے بہترین نعم البدل بھی دے دے.
آمین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ جو کراچی میں آندھی آئی, کیٹل فارم میں آگ لگی, یا اللہ جن جن کا نقصان ہوا سب کو صبر عطا کر, اس کا نعم البدل عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا رسول خدا, یا رسول خدا.
پرسوں رات کو یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پہ, اور ایک لین ہے پوری کوئی 40-45 باڑوں کی, اس میں بالکل شروعات میں کہیں آندھی کے ساتھ کوئی مس اپ ہوا ہے, لیکن ہوا اتنی تیز اور تند ہوگی کہ اس کی وجہ سے جتنی بھی یہ باڑے تھے لپیٹ میں آتے گئے, اور آنند فانند تقریباً 22-23 باڑوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارا مال سارا محفوظ رہا, لوگوں نے جانوں پہ کھیل کے اس سارے مال کو باہر نکالا. اور ہم درخواست گزار ہیں امیر اہل سنت سے کہ وہ ہم سب کے لیے دعائیں خیر کریں, جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. ان سے التجا ہے ہماری کہ وہ ہمیں ایسے راستے بتائیں کہ ہم اس جو ہمارا اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کیا ہم اس کا کس طرح شکر ادا کریں. سب کے لیے, وہ ہم سب کے لیے دعائیں خیر کریں, اور جتنے بھی لوگ جن کا یہاں نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کا وہ نقصان پورا ہو جائے.
اب ہوا یہ کہ جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ اپنے باڑے پہ خود تو پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے, اتنی شدید آگ تھی, اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمارا باڑا تو جل کے راکھ ہو گیا ہے تو سارے جانور بھی وہ ہلاک ہو گئے ہوں گے. لیکن وہاں کچھ لوگ, کون لوگ پہنچے, انہوں نے رسیاں کھول دی اور جانور نکل کے بھاگے, اور کچھ اور باڑوں میں انہوں نے گویا جانوروں نے پناہ لے لی. جب یہ آگ بجھی تو پتا چلا کہ ان کے سارے جانور محفوظ تھے, یعنی تقریباً جتنے جانور تھے وہ پورے کے پورے ان کو واپس مل گئے. تو آپ, ایک تو انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا کہ ہمیں اب شکر اللہ کا کیسے ادا کریں, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آفت سے انہیں بچا لیا, اور مزید آپ مدنی پھول عطا فرمائیں.
ماشاء اللہ, مبارک ہو, اللہ کریم آسانی کر دے. جن جن کا نقصان ہوا ہے اللہ سب کو نعم البدل عطا کرے. اس میں ایسے موقع پر سجدہ کرنا چاہیے, سجدہ شکر, اور سب پانچوں ٹائم نمازوں کی پابندی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں. مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جائیں, شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ کرے کہ یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو, مسجدوں کی رونقیں بحال ہوں, تو انشاءاللہ یہ کہ مدنی قافلے بھی شروع ہو جائیں گے. تو اس میں آپ سفر کریں گے اور اس طرح عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے, انشاءاللہ مطلب یہ کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی, اور اللہ کرے گا تو اور برکت آپ کو ملے گی. بہرحال یہ کہ بہت بہت مبارک ہے آپ کے. ہم تو سمجھے تھے 85 جانور, ہم کو جو اطلاع ملی کہ گئے سارے, میں بولے کروڑوں کا بیچارے کا نقصان ہو گیا تو گزر کیا رہی ہوگی. اللہ کا کرم ہو گیا الحمدللہ, اتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے.
ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ, حاجی یعفور اس وقت ہمارے ساتھ مدری چینل کی اسکرین پر آپ کو نظر آئیں گے. اور حاجی یعفور آپ کیسے ہیں بھائی جان؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
ماشاء اللہ. اچھا حاجی یعفور صاحب, ہم آپ کو کچھ منظر دکھائیں گے جو خاموش ہوگا, مطلب اس کی آواز جو اس میں آلریڈی آواز تھی وہ ہم نے روکی ہوئی ہے, اور ہم آپ کو منظر دکھائیں گے, اور جو دکھائیں گے آپ نے بتانا ہے کہ یہ منظر کہاں کا ہے. جی دکھائیے
بھائی.
یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ منظر کہاں کا ہے.
جی روکے جی. ہاں جی یافور.
الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدینہ منورہ کا سفر ہے, اور میرے جو ذہن کے مطابق ہے یہ سبا مساجد کے قریب کا منظر ہے.
اچھا سبا مساجد کے قریب کا منظر ہے. اب دیکھیں یہ ابھی عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں, عبدالحبیب بھائی سے یہ انگلی ہلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے.
یافر بھائی دوبارہ دیکھیں ذرا مینار پر توجہ دیں,
شاید امیر سنت کی توجہ چلی گئی ہو.
ہاں تھوڑا سا
حسن رضا نے دو بار مجھے بول دیا کہاں کا منظر اپنا مدینے کا, یہ اس نے بول دیا.
جی ایک بار پھر دکھائے
کہاں کا مندر ہے,
ایک بار پھر دکھائے. حالانکہ ہمارے اسلام بھائی نے وہ دکھا دیا جو ان کو ویسے.
ہاں یہ مینار تو بالکل واضح کر دیتے ہیں اس کو. یافر بھائی غور کرے.
اللہ اللہ مسجد عائشہ
پاپا نے بتا دیا.
چلے امیر سنت نے بتا دیا, دکھائیے اور چلائیے.
ماشاءاللہ
کہاں
الحمدللہ ہم سمعین حاضر ہوئے اور مسجد عائشہ کی زیارت کی نیت ہے الحمدللہ.
یہ مسجد عائشہ
الحمدللہ
کا منظر تھا, اور الحمدللہ یہ سمجھیں کہ وہ 16 سال کے بعد جب ہم پہنچے تھے امیر سنت کے ساتھ, تو اس کے بعد جو اس کے بعد کی سمجھے پہلی یہ پہلی حاضری تھی مسجد عائشہ کی الحمدللہ.
یہ مسجد عمرہ بھی کہلاتی ہے.
خیر سے پھر نصیب فرمائے.
آمین
آمین آمین.
اسے مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے حضور.
اچھا
جی
مسجد کبرا
مسجد عمرہ عمرہ
مسجد عمرہ.
جی 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 عمرے کی نیت کرتے جاتے ہیں نا.
جی جی یس جی ہو سکتا ہے عوام نے نام رکھا.
جی وہ ٹیکسی والے کو لوگ مسجد عمرہ کہتے ہیں تو وہ لے جاتے
چھوٹا عمرہ.
جی وہ ہمارے یہاں مشہور ہے, وہاں تو مسجد عمرہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں وہ مسجد جہرانہ والا جو اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں. ایسا ہے حضور کے مسجد جہرانے والے کا ثواب زیادہ ہے اور مسجد عائشہ والے کا ثواب کم ہے؟
فضیلت پڑی نہیں ہے عوام میں, چھوٹا بڑا عمرہ یہ تقسیم ہے.
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد عائشہ پر یا مسجد عمرہ پر جب جاتے ہیں یا تنعیم کا جو ایریا ہے حضور, اس سے آگے بھی ایک مقام بڑا مقدس ہے بڑا مبارک ہے, اگر اسی راستے سے آگے جائیں تو کچھ اس بارے میں بتائیں نا کہ وہ ایک بڑی عظیم زیارت ہے.
اصل تو یہ پوری سڑک زیارت گاہ ہے.
کیا بات ہے,
یہ طریق مدینہ روڈ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس روڈ سے مدینہ جاتے ہیں.
سبحان اللہ
ماشاء اللہ. تو الحمد للہ وہاں سیدتنا ام المؤمنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف ہے راستے میں, اور راستے ہی میں امی جان تشریف فرما ہے نواریا.
جی ماشاءاللہ.
وہاں کوئی بس باقاعدہ بس اسٹاپ نہیں ہے, جو لوگ یہ جانتے ہوتے ہیں تو وہ ترکیب سے وہاں حاضری دے دیتے ہیں.
آپ نے بھی حاضری دی ہے؟
الحمدللہ بارہا
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. چلیں ایک اور منظر کی طرف چلتے ہیں, اور اگر کسی اور رکن شورا کی آواز اگر ہم تک آ جائے تو ان کو بھی اگر ہم لے لیں اپنے ساتھ, ان کو ایک منظر دکھاتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسد مدنی بتائیے یہ سڑک یہ کہاں کا منظر ہے؟ روکیں پیچھے سے لیں. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی اسد بھائی.
یہ مدینہ شریف کا راستہ ہے.
کہاں جا رہے ہوں گے اندازہ ہے؟
جنت البقیع کے قریب سے گزر رہے ہیں.
اچھا آگے لیں. جی یہ کہاں اتر رہے ہیں؟ پھر تھوڑا پیچھے لیں.
یہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ
میدان احد.
عبدالحبیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں.
میں جو سمجھا ہوں یہ جو تھوڑی دیر پہلے جس مبارک مزار کا ذکر ہوا مکہ شریف میں یہ نواریہ کے قریب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو مجھے فیل ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اب دونوں میں سے کس کا جواب درست ہے
کیا بات ہے
جی دکھائیے
ماشاء اللہ
شروع سے دکھائیں
حاجی حسن نے جوانی میں ہی بقی کا اللہ
جی انشاءاللہ منظر دیکھتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ کہاں صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد مسجد عائشہ سے ہوتے ہوئے
جگہ پر جہاں ہم لوگ قیام کیا تھا حاجیوں کے لیے وہ قالین بچھانے کا تو عرف تو ہے نہیں کھلے میدان میں اتنے سارے قالین, تو کچھ بسیں وغیرہ تھیں تو وہ
وی آئی پیز تھے, وہ
وی آئی پیز کا کوئی
جی جی
فوجی یا کچھ
جی جی
اس طرح کے لوگ تھے
جی جی,
تو ان کے لیے یہ گورنمنٹ جو بھی اس کا ادارہ ہو فوج کا تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے, تو یہ قالین ان لوگوں کے لیے بچھے ہوئے تھے, تو یہ اٹھ کر اب یہ بسوں میں سوار ہو گئے تھے میرا خیال ہے
جی, ان کی جو روانگی کا ٹائم ہو گیا,
تو یہ قالین ہم لوگوں کے لیے تھے نہیں, تو اب اس کو ہم کیسے استعمال کریں, میں یہ سوچ کر پھر یار یہ پھر شاید مجھے دیکھ کر دوسرے بھی اسلام بھائی
جی
کسی نے استعمال نہیں کیا, پھر
وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی پڑی تھی. اچھا یہ فائدہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ مفتی احسان صاحب بھی تھے, تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ اتنی تھکاوٹ تھی, کافی طویل سفر کر کے پہنچے تھے, مگر قالین پہ بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے, لیٹ سکتے ہیں نہیں لیٹ سکتے, اس پہ کافی دیر تک کیلو کال ہوتا رہا, ماشاء اللہ کیا بات ہے, اب تو یاد ہی رہ گئی, بس اللہ کرے جلد وہ دن پھر آ جائیں, سبحان اللہ سبحان اللہ.
فرمان مصطفیٰ
کل مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ, 9:30 مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا, اور کل انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہم غزوہ احد شہداء احد کا بھی ذکر مبارک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور اتوار کو پھر دلوں کی راحت.
سسپنس رکھتے تو زیادہ اچھا تھا, کل بھی ہم نے کچھ آپ کے لیے مکہ مدینے کی
اس کے زیارتوں
کی,
کل تو انشاءاللہ آپ کے زیارت ہوگی نا,
کل ان کی زیارتیں الگ ہیں نا,
چلو خیر ہے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور بیرون ملک سے 9 شوال المکرم کی کارکردگی, محاسبہ تحریک, روزانہ اپنا محاسبہ کرنا اپنے اعمال کا, اسلامی بھائیوں کی تعداد جنہوں نے اس میں اس تحریک میں حصہ لیا وہ بڑھ بھی سکتے ہیں, بھی آپ بھی اپنے ذمہ داروں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 22,481 یعنی 22,481, اسلامی بہنیں 9,990, روزانہ ایک پارا پڑھنے والے اس طرح ہی بھائی 24,700 یعنی 24,700 اسلام وے نے 3,555 یہ بھی کل والا ہی چل رہا ہے پرسوں والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پرسوں سلسلہ دلوں کی رات میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, حاجی کے لیے مینا شریف میں 8 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک کتنی نمازیں پڑھنا سنت ہے؟ جواب, 5 نمازیں. سوال نمبر دو, حدیث پاک میں کس پہاڑ کے گھاس کھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے؟ جواب, احد پہاڑ کی. سوال نمبر تین, کون سے دو خون حلال ہیں؟ جواب, کلیجی اور تلی. یعنی یہ کلیجی اور تلی کو حدیث پاک میں خون کہا گیا ہے. درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام, بنت عبد الحبیب اتاریہ کراچی, ام رمشا میاں والی بنت اعظم خانے وال ام الخیر اتاریہ, بنت انوار اتاریہ کراچی, بنت نذیر گجرات, بنت عبد الغفار اتاریہ بورے والا, بنت گلبہار اتاریہ اسلام آباد, بنت اللہ رکھا واکین اکرام شاہ اتاری کراچی, بنت انیس خان پور, بنت عبد الرحمان حافظ آباد, بنت نور محمد کنڈری سن, بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر, بنت احمد اتاری رحیم یار خان, اکرام الحق اتاری باکین, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت حسن اختر اکاڑا, بنت بشیر اتاریہ لاہور, ام فیضان راولپنڈی, بنت نور محمد حیدرآباد, بنت نوید اتاریہ گجرانوالہ, بنت ظہور اتاریہ سمندری, بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف, حافظ عمران اتاری شہزاد پور, جہانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام بنت نور محمد کنڈری سندھ. پرسوں کی قرآن اندازی میں نکلنے والا نام بنت رانا بشارت اتاریہ ڈسکا. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات جواب کل رات 8 بجے تک ٹیکسٹ میں بھیجیے. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر بھی لکھے. سوال نمبر ایک, کس دن مغرب سے کچھ پہلے قبولیت کا وقت ہے؟ غروب حق کس دن؟ غروب آفتاب کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سوال نمبر دو, دعا میں آسمان کی طرف نظر کرنے سے کیا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے؟ سوال نمبر تین, ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس مقام پر ہے؟ مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور بیرون ملک سے 12 شوال المکرم کی کارکردگی. محاسبہ تحریک اسلامی بھائی 27,413 27,413, اسلامی بہنیں 11,145, روزانہ ایک پارا پڑھنے والوں کی تعداد اسلامی بھائی 36,919 یعنی 36,919, اسلامی بہنیں 4,536 یعنی 4,536, روزانہ 12 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائی 64,849 64,849, اسلامی بہنیں 10,149 یعنی 10,149, گھر درس اسلامی بھائی 15,766 15,766, اسلامی بہنیں 8,634 8,634, آن لائن بعد فجر آن لائن بعد فجر مدنی حلقے اسلامی بھائی 8206 8206 بارہ منٹ دینی مطالعہ اسلامی کتاب پڑھنے کا 12 منٹ کم از کم. اسلامی بھائیوں کی تعداد 18032 یعنی 18032 اسلامی بہنیں 5938 5938 نفل روزہ رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 5171 5171 اسلامی بہنوں کی تعداد 2974 2974 صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے.
یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی یا نبی اللہ سلام علی یا نور اللہ سلام علی. کوئی حسن عمل پاس میرے پھنس نہ جا
السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.